نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے ساتھ ہم دور قرآن 2017 کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک حرف کو اپنے اوپر لینے کی توفیق دے ہم اس کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی سے ہی کریں اس پہ غور و فکر کریں اور پھر یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اس سال کے دور قرآن کا بنیادی تھیم ٹائم مینجمنٹ ہے آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر ایک یہی شکوہ کرتا ہوا دیکھتا ہے کہ وقت نہیں ملتا میں نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے بھی یہی بات سنی کہ وقت نہیں ملتا ہمارا وقت کدھر گیا ہم آج کدھر کھڑے ہیں کیا 24 گھنٹوں کو کم کر کے آج کے دور میں 20 گھنٹے کر دیا گیا کیا آج ہماری زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی حالانکہ مشاہدے کی بات ہے کہ پہلے تو ہاتھوں سے کام کرتی تھی خواتین اب تو مشینیں ہیں پہلے تو پیدل چلتے تھے اب ہم سب اپنے سیل فونز کو بند کر کے بیگ کے اندر رکھ لیں اس ہال میں سیل فونز سے بہت سارے شیطان اندر بھی آ جائیں گے مجھے پتہ ہے کہ اس وقت اذان کا وقت ہے تو اگر آج آپ سب کی اذان چلی تو کتنا ٹائم لگے گا اس وقت بس سب آپ بھول جائے سب کو قرآن جز نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو اپنے دل پر نہیں دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلوایا تھا کیوں تاکہ وہ ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن سے آزاد ہو کر اللہ کے کلام کو جذب کرے تو یاد رکھیے یہ قرآن ظاہر تو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور زبان پڑھتی ہے لیکن در حقیقت یہ قرآن ہمارا دل لیتا ہے اسی قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے اس قرآن کو دل پر لیے بغیر فائدہ نہیں ہوتا علامہ اقبال کے باپ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو بھی ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو کہ یہ آج تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے یہ عام بات نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات میں بھی یہی کہتے ہیں سورۃ انفال کے اگر بالکل شروع میں دیکھیں تو ایمان والوں کی صفات جو بیان کی گئی اس کے اندر ان کی ایک صفت کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں آئیے ذرا میں اور آپ اس وقت اپنے دل سے پوچھیں کیا ہمارا دل اس کتاب کو اخذ کرنے کے لیے تیار ہے کیا ہم اس سمندر کو پینے کے لیے تیار ہیں آپ سب سسٹرز نے کہیں نہ کہیں دنیا کے مختلف سبجیکٹس پڑھے ہوں گے تبھی ہم کسی جگہ پہ پہنچے یاد رکھیے دنیا کی ہر کتاب کا پڑھنا اس کتاب کے پڑھنے سے مختلف ہے کیوں اس لیے کہ بل ہوا کلام اللہ دنیا کی چیزیں کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن روح کی غذا اللہ کا کلام ہے اس وقت میں بول رہی ہوں اور آپ الحمدللہ اتنے سکون سے سن رہے ہیں تو جب ایک انسان اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ بات کرے تو دوسرا اس کی بات کو غور سے سنے تو جب مالک کائنات کی بات ہو رہی ہو تو پھر کیا اس کا حق نہیں کہ ہم اس کو غور سے سنیں؟ اس لیے اس وقت ہر وہ ایک چھوٹی سی آواز، ایک وسپر، ایک اندیشہ، ایک خیال، ایک وسوسہ جو آپ کو اس کتاب سے دور لے جائے تو اس کو دور کر دیجیے۔ شرک یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے سامنے ماتھا رکھ رہے، یہ پہلے دن نہیں ہوتا۔ شیطان جو ہمارے دل کے ارد گرد سینے میں رہتا ہے اور ہر وقت جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اس نے گھر میں ہی روک لیا، کچھ کے دلوں میں ڈاؤٹس ڈال دیے، کچھ کو کہا تم مصروف ہو، کچھ کو کہا کہ پھر رمضان آئے گا تو جوائن کریں گے، کچھ کو اس نے کسی دنیا کے اور مسئلے میں الجھا دیا۔ لیکن آپ الحمدللہ اس کی ان ساری کوششوں کو دور کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ لیکن یاد رکھیے، ابھی بھی آپ اور میں سیکیور نہیں ہے۔ کمٹمنٹ کسی نے سیکھنی ہو تو شیطان سے سیکھے۔ وہ کس طریقے سے ہماری نیکیوں کو چکھتا ہے، وہ کس طریقے سے ہمارے لیے یہ چیزوں کو لیتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر بھی ہمارے لیے اس سننے میں کئی رکاوٹیں لائے گا۔ پہلے سے تھک کے آئے، اب یہاں کے کچھ کو کہے گا گھر میں پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، بچے آ گئے اس کتے کے لیے، اچھا پہنچ گئے ہوں گے، اچھا وہ کوئی مہمان نہ آ جائے، آج رات کو کیا پکاؤں گی، یہ اس کے چور دروازے ہیں۔ تو ابھی دل کے شعور کے ساتھ کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اس سال کے دورہ قرآن کا تعارف کروا دوں، پھر براہ راست آپ کو سورۃ فاتحہ پہ لے چلوں گی، کیونکہ میں زیادہ دیر آپ کے اور ان الفاظ کے بیچ میں نہیں رہنا چاہتی۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن پاک کے ٹیکسٹ کو سمجھنے میں گزاریں۔ تو آج کے دور میں جہاں باقی بہت چیزیں بڑھ گئیں، وہاں وقت کم ہو گیا۔ ہر انسان، چھوٹا بڑا، عورت مرد، مشرق یا مغرب کا، یہی شکوہ کرتا دکھتا ہے۔ کچھ آوازیں ہیں ادھر چر چر کے، شاید آپ کو کل ہم نے بتایا نہیں کہ ایسے لفافے جو آوازیں بناتے ہیں وہ مت لائیے، کپڑے کا ایک تھیلا سا بنا لیں، اس کے اندر چیزیں ڈال لیں، اور اس وقت جتنی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی اتنی آوازیں بھی کم ہوں گی، اور آپ میری بات سنیں گے اور لکھیں۔ یاد رکھیے کہ کچھ باتیں کانوں سے ٹکراتی ہیں نا، وہ فوراً یاد ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد بھول جاتی ہیں۔ تو وقت کی کمی کا شکار ہر ایک دکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سال قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں احادیث مبارکہ سامنے رکھتے ہوئے اور بہت سارے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کا بہترین استعمال سیکھیں گے، کیونکہ وقت کیا ہے؟ زندگی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ ایک بار پانچ سیکنڈ کے لیے خاموشی میں رکھوں گی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اب اس کلام کی آیتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا، روزے جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کا بھی نہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورۃ ہے، قرآن پاک کا انڈیکس کہہ لیجئے۔ تعلق باللہ کی پہلی سیڑھی ہمیں اس وقت سورۃ الفاتحہ کی صورت میں دکھتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی نقطہ شکر ہے۔ ہر سال اور جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہم شکر کے مختلف اینگل دیکھتے ہیں. کبھی ہم نے کہا کہ شکر زندگی کی شکر ہے, جو جتنا شکر کرے گا اتنی اس کی زندگی میٹھی ہوگی, اور جتنا شکر ہے اس کی زندگی میں بہت محرومیاں ہوگی. آج ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے وقت اللہ کی جس نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ کیا ہے؟ وقت, زندگی. سب سے پہلی دولت ہمیں اللہ نے کیا دی؟ وقت. آپ سوچیے ذرا اپنے اوپر. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کچھ اچھا کام کریں گے نا تو اس کے بدلے میں نعمتیں ملیں گی. غلط ہے. یاد رکھیے, نعمت ملنے کا کوئی قانون نہیں ہے. کیوں؟ اگر کچھ اچھا کرنے پہ کچھ ملتا تو پھر زندگی کی دولت کیا کرنے پہ ملی؟ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے. آج انشاءاللہ یہ کہتے تو تدبر جب آئے گی تو وہاں بات کریں گے, کچھ نہ سے کچھ بنے اور کچھ بہت کچھ سمجھتے اور کچھ نہیں رہتے, تھے ہیں نہیں رہیں گے. یہ تین ہی فیز ہیں نا ہماری زندگی کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی. ذرا سا سوچیے زندگی کیا ہے؟ وقت ولس زمانے کی قسم. ان انسان لفی خسر, بے شک انسان نقصان میں ہے, انسان خسارے میں ہے. کیسے خساروں میں ہے ایک انسان؟ کہ وہ اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا. کبھی اس ماں سے جا کے پوچھئے کہ پیدا ہوتے ہی اس کا بچہ دنیا سے چلا گیا. اگر زندگی کی قدر پوچھنی ہے تو اس ماں سے پوچھئے جس کے بچے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر زندگی کی دولت کی قدر پوچھنی ہے تو اس ماں سے پوچھئے جس کا اکلوتا بیٹا چھ بیٹیوں کا بھائی تھا اور عین جوانی کی عمر میں دنیا سے چلا گیا. آج بیٹھ کے ذرا سا شعور سے کہیے الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ, تو نے مجھے جو زندگی کی دولت دی ہے میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں. تیری یہ نعمت ہے, تیرا یہ احسان ہے. پھر آپ دیکھیں انسان بنایا. پھر انسان نہ ہوتے کیا میرے آپ کے اختیار میں تھا؟ مینڈک ہوتے, سانپ ہوتے, بچھو ہوتے, کیڑا ہوتے نالی میں رینگتا ہوا, کھٹمل ہوتے, مچھر ہوتے, کچھ بھی ہو سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس زندگی کی قدر کرنے کا حکم دیا تو الحمدللہ رب العالمین. آج سے سب سے پہلا شکر اس بات کا کہا کریں کہ اللہ نے زندگی دی. لوگ کہتے ہیں وقت سونا ہے, میں نہیں مانتی. سونا کیسی قیمتی ہے؟ کبھی ریٹ بڑھتا ہے, کبھی گھٹتا ہے, چوری ہو جاتا ہے, جاتا ہے کہ واپس آ جاتا ہے. وقت جا کے کبھی نہیں آتا. وہ لوگ وقت کو سونا کہتے ہیں جو مادہ پرست ہیں. آپ میں سے کوئی ادھر کھڑا ہونا, بائیں شروع میں ان کو گائڈ کیجیے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنے وقت کو دنیا کی کسی چیز سے ناپتے ہیں نا وہ مادہ پرست ہیں. وقت دولت نہیں ہے. دولت تو آئی اور چلی گئی, وقت تو کچھ اور ہی ہے. میں جتنا اس سے سوچ رہی تھی مجھے اتنا ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ زندگی, یہ وقت ہے کیا چیز, کس چیز سے اس کو ریلیٹ کرے. آپ دیکھیں کہ آپ دو ٹینکیاں لیجئے اور ان میں پانی بھر دیں, پانی بھر دیں. ایک کے نیچے ٹوٹی کھول دیں, ہلکی سی کترا کترا گرے گا. دوسری ٹنکی کے نیچے کچھ نہ ہو, دونوں کو برابر بھر کے چھوڑ دیں. شام کو جا کر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جس سے صرف ایک قطرہ گرتا تھا ہو سکتا ہے وہ ٹو تھرڈ تک خالی ہو چکی ہو, اور جس میں کچھ بھی ہو نہیں تھا وہ ویسے کی ویسی ہے. وقت وہ ٹنکی ہے کہ جس کے نیچے ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور میں اس کو بند نہیں کر سکتا. ہم پانی کے برتن کو نیچے سے بند کر دیں تو محفوظ کر سکتے ہیں, دولت کو پیسے کو استعمال نہ کریں تو وہ بچ جاتا ہے. جمع کرنا چاہیں تو سو ہزاروں میں, ہزاروں لاکھوں میں بدلتے جائیں گے, بٹ وقت میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو بولیے الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ, تو نے مجھے آج تک زندگی کی جو دولت دی ہے یہ بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص شہادت کی موت مرا, دوسرا اس کے ایک ہفتے کے بعد طبعی موت مرا. اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو خواب میں دکھایا کہ بعد میں طبعی موت مرنے والا پہلے سے جلدی جنت میں داخل ہو گیا. سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شہید کا درجہ زیادہ ہے, وہ بعد والا اس سے پہلے جنت میں کیوں داخل ہوا؟ فرمایا صرف ایک ہفتے کا دن, یعنی ایک ہفتہ جس کو ملا 7 days, اس میں جس نے نمازیں پڑھی, جو اس نے نیکیاں کی اور جو اس نے اس میں خیر کے کام کیے, اس کا درجہ شہادت والے کے درجے سے بڑھا گیا. ہم آپ بڑی بڑی نیکیوں کی تمنا کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے نارمل روز کی زندگی کی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے, اللہ کی قدر کیجیے, الحمدللہ, سارے شکر, ساری تعریفیں اس کی ہیں کہ جس نے مجھے آپ کو زندگی دی. دوسری نعمت صحت کی ہے, یہ جسم جو اللہ نے مجھے آپ کو دیا. ابھی آپ کو انشاءاللہ ان پہ ہم ایک پریزنٹیشن کی روشنی میں دکھائیں گے کہ یہاں ہر دن آپ کے ساتھ پارے کی ایک آیت ڈسکس کی جائے گی, جس کو آیت وقتی دے کہیں گے. دوسرا ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایک حدیث شیئر کریں گے. آج کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب وہ پاس ہوتی ہیں تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. کیا ہے حدیث؟ پڑھ کے سناتی ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال 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 النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحت والفراغ. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, تندرستی اور فارغ البالی دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے بلکہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں. ذرا سا غور کیجیے, اللہ نے مجھے آپ کو نعمت دی صحت کی. کبھی آپ نے, میں نے اپنے اس وجود پر نظر ڈالی اس انداز سے کہ اگر میں صحت مند نہ ہوتی؟ ایک بنی اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار پوچھا کہ اللہ, اگر کوئی آپ کی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ آف کورس ایمان والا یہ تبھی تو اللہ سے مانگ رہا ہے نا. جواب آیا کہ صحت مانگ لیں. اب یہ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے, چاہے آپ اس کو روایت سمجھیں, قول سمجھیں, کچھ بھی نہ سمجھیں, لیکن کیا صحت انسان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا تحفہ نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی محبت اور منصوبہ بندی یعنی آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارے جسم کو وہ بخشا ہے. میں چند ہنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی, حیران رہ جائیں گے آپ, پھر دل کی گہرائی سے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلی چیز, جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ 4000 بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. یہ بیماریاں اس کے جسم کے اندر دوڑتی رہتی ہیں اور یہ بیماریاں اس کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں, قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں, ریزسٹنس پیدا کرتی ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد جب ہمارے جسم میں ان بیماریوں کو ریزسٹ کرنا یا اس کو ٹھیک کرنا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سب بیماریاں دب جاتی ہیں. آپ کو مجھے پتا تھا, پیدا ہوتا بچہ ہم کہتے ہیں اس کو جراثیم بھی نہ لگے, اس کے ناک پہ مکھی بھی نہ بیٹھے, یہ جراثیم لے کر آیا تبھی آج تک زندہ ہے. پھر اسی طرح ہمارا منہ ہر روز ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں. اب جب ہم تیز چلتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھلتا ہے, ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں, اس سانس لینے سے وہ جو جراثیم اندر ہے نا وہ مر جاتے ہیں اور ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے. یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ کا. کہیے ذرا الحمدللہ. اور آج ہم وقت کی کمی کا شکار ہیں نا لوگ, محسن عبادت کا بھی خوشبو نہیں رکھتے. پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں پہلا بائی پاس آپریشن, یعنی جس میں دل کی نالیوں کو دوسری دیا جاتا ہے, 1960 میں ہوا. لوگوں کو اس سے پہلے بالکل نہیں پتا تھا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نالیاں ڈیمیج ہو جائیں تو اس کو ادھر سے نکال کے ادھر کر دیا جائے. اب سوال پیدا ہوا کہ یہ نالی جو کاٹی جا رہی ہے اس کی جگہ دوسری کہاں سے لگائی جائے؟ بس سیم سائز کی, سیم قسم کی لگانی ہوتی ہے. جسم میں بہت قسم کی نالیاں ہیں. اس وقت डॉक्टर्स की रिसर्चेस ने ये साबित किया कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमारी पिंडली, ये जो टांग होती है ना, इसके अंदर जितनी नालियां उसने एक नाली एक्स्ट्रा लगाई हुई है, सब की है। क्यों? कि 1960 में जब तुम पहला बाईपास ऑपरेशन करोगे तो वो नाली काट के दिल के साथ जोड़ देना। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर्स को पता था। फिर इसी तरह से आपको पता है कि दुनिया में पहला गुर्दा ट्रांसप्लांट कब हुआ? 17 जून 1950 में। 1950 आज से कितने साल पीछे? हिसाब लगा लीजिए, 77 ईयर्स पीछे की बात है। पहली दफा 17 जून में गुर्दा बदला गया था। अब सवाल पैदा होता है कि दो गुर्दे हैं जिस समय, आपने तस्वीर तो देखी हुई है ना, अब दो गुर्दे तो ऑलरेडी हैं, तीसरा कहाँ लगाया जाए? उस दिन अल्लाह सुभान व तआला की इस कुदरत का लोगों को पता चला कि दो गुर्दों के बीच में एग्जैक्टली इतनी जगह अल्लाह ने खाली रखी हुई जहां तीसरा गुर्दा रख जाए। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। है कोई हम इतनी फिक्रें करने वाला? है किसी को मेरी इतनी परवाह? फिर उसको छोड़ के लोगों के पीछे भागती हूँ, फिर उसको छोड़कर औरों की तारीफ करती हूँ, ये मेरी ज्यादती है। याद रखिए अल्लाह की गुण गाइए, लोगों के पीछे न फिरें। हम सारी जिंदगी लोगों की तारीफें लेने के लिए एड़ियां उछालते हैं, झूठ सच बोलते हैं, गुनाह की दावतें मांगते हैं, हम उनकी नाफरमानियों को अपने नाम पे लिखा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग खुश होते हैं। फिर आप देखिए जो हमारी पसलियां जिसको रिब्स कहते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। कुछ पसलियां बेकार होती हैं, कुछ करती डॉक्टर्स हमेशा इससे परेशान होते थे कि अल्लाह ने ये लगाई क्यों है। और ये राज किसने खोला? जब दो बच्चे ऐसे पैदा हुए, दो चंद बच्चे से पैदा हुए कि जिनके नखरा होते हैं ना, सांस लेते हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे। अब वो उसकी वजह से अपनी गर्दन सीधी नहीं कर सकते थे, जरूरत थी कि कोई बीच में ऐसा जोड़ लगा दिया जाए कि जिससे वो अपनी गर्दन को मूव करें। उस दिन डॉक्टर्स को पता चला कि पसली की वो हड्डी यहां से काट के यहां लगा दो तो ये गर्दन मूव करने लग जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अल्लाह की कदर नहीं की, वो नॉर्मल बच्चे नॉर्मल जिंदगी बसर करने लगे। फिर इसी तरह आपका था जिगर, लेवर, जिस्म का एक ऐसा उज्व है पूरा भी काट के फेंक देना दोबारा पैदा हो जाता, ये अल्लाह तआला की कुदरत है। और जिगर एक ऐसी चीज है जिसको आप कह सकते हैं बादशाह। हमारे जिस्म का जिगर खराब होता है फिर हम जिंदा नहीं बचते। अब अल्लाह ने इसको दोबारा दूसरी तरफ क्यों कर दिया? ताकि अगर जिंदगी में किसी का जिगर काट भी दिया जाए तो वो दोबारा भी जिंदगी को पाने के काबिल हो जाए। तो याद रखिए हमारा जिस्म कई ऐसे मौजूदात से भरा हुआ है कि जिस पे गौर व फिक्र करते जाएंगे तो हमें इस बात का यकीन होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के बाद अपनी आदत बताए कि मैंने शऊर के साथ अपने सेहतमंद होने का, चलने का, फिरने का, बोलने का शुक्र अदा करना है। आज से हर नमाज में जब सूरत अल फातिहा पढ़ेंगी तो अपनी सेहत की कदरदानी करते हुए दुआ करेंगी कि अल्लाह ताला तो मेरी सेहत को सलामत रखना। अगर आप सर के बालों से लेकर पांव की उंगलियों तक अपनी सेहत का तहमीना लगाएं तो आपको हैरत होगी कि हम में से हर एक अरबपति है, हम मिलियनेरियन एंड बिलियनेरियंस हैं। क्यों? कि दुनिया में एक गुर्दा है कई लाखों का खरीदते हैं लोग। और आप कहते हैं कि हमारी पलकें, आंखों के आगे बाल, इसमें चंद मसल होते हैं, ये मसल हमारी पलकों को उठाते हैं फिर गिराते हैं। ये मसल अगर जवाब दे रहे काम करना तो हम अपनी आंखें नहीं खोल सकते, छपक नहीं सकते। दुनिया का 50वां अमीर तरीन शख्स, यानी दुनिया में नंबर ले लिया जाए, यानी कह लीजिए कि दुनिया के अमीर तरीन 50 लोग इस वक्त इस मर्ज में मुब्तला है कि वो अपनी पलक नहीं झपक सकते। डॉक्टर्स को और सर्जन को करोड़ों डॉलर देने को तैयार हैं। क्यों? कि हमारी ये पलकें खुद ब खुद झपके। और मैंने एक आर्टिकल ये पढ़ के सुनाया था, कैसे एक शख्स से पूछा था कि बताओ तुम्हारी जिंदगी की ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक बार खुद बहुत पलकें झपकूं। वो मांग रहा है जो आपको मुझे दिन में हजारों बार मिलता है, हमें एक बार भी उसका एहसास नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर एक लिक्विड होता है, पारा नहीं आता जैसे मरकरी, इसकी तरह का लिक्विड होता है। इस माया की वजह से हम सीधा चलते हैं। अगर ये कतरा हमारे कानों से गिर जाए तो हम जब चले ना तो हम टेढ़े चले, पांव रखे हुए इधर चला जाए। जैसे कभी आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट भी बदल जाती, आप कह लीजिए कि हमारी बॉडी की अलाइनमेंट इन कानों में रखे हुए एक लिक्विड एक कतरे के बराबर है, जब वो हटता है तो उसकी वजह से हमें बैलेंस हो जाता है। और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ, ठीक था अपनी जिंदगी में और अब क्या खड़े खड़े गिर जाते हैं। सिर्फ इतना सा 3 इंच का कदम नहीं गिरा सकते और एक सेकंड के लिए होता है, और वो जहां खड़े गिर जाते हैं वो ड्राइव नहीं कर सकते, वो आप बाथरूम में अकेले नहीं जा सकते, कोई पता नहीं वो कहां गिर जाए। तो याद रखिए, गुर्दे को 30-40 लाख रुपए में दें, आंख का एक कर्निया लाखों रुपए में बिके, दिल की कीमत करोड़ों में चली जाए, एड़ी में दर्द हो जाए आप लाखों रुपए देकर अपनी एड़ियां बदला लें, अपने घुटने बदला दें, जिस रब ने आपको कही अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफें करिए उस रब की। फिर इसके बाद आप देखिए, जब बंदा रब की तारीफें करता है तो उसके बाद फिर उसकी जुबान पे बात क्या आती है, क्या मालिक तू है सबसे बड़ा, तो दुनिया में भी मेरे कामों को करने वाला है तो मेरे आखिरत के मामले भी संवार देना मालिक लिया होने थे। फिर बंदे को इस चीज का एहसास होता है कि जिस तरह मैं दुनिया में रब से बेन्याज नहीं रह सकता, इसी तरह मैं आखिरत में भी बेन्याज नहीं रह सकती। और जब एक बंदा अल्लाह पर नजरें लगा लेता है ना, तो उसको समझ आ जाती है कि मुझे अपने रब की एक एक कदम की जरूरत है। और जब मांगने की चीजें आई तो हिदायत की दुआ। अक्सर हम किसी लिए फिक्रमंद होते हैं, अपने वजूद के यानी अपने वजन के लिए परेशान रहते हैं, आज क्या पकेगा। अक्सर हमें फिक्र है बच्चों के रिश्तों की, घर बड़ा घर छोटा, कितने लोगों को हिदायत की फिक्र है। याद रखिए, सब दुआओं में से खूबसूरत दुआ हिदायत की दुआ, क्योंकि हिदायत के बगैर जिंदगी बेकार है। गाड़ी है चलानी नहीं आती, क्या करेंगे उसको। कंप्यूटर है ऑपरेट नहीं करना आता, क्या करेंगे, नहीं कर सकते। हिदायत क्या है कि जिंदगी गुजारने का ऐसा खूबसूरत तरीका दे दे कि जिससे चलते चलते इस दुनिया से भी कामयाब होके गुजरूं, आखिरत में भी तुझे राजी कर लूं। और याद रखिए, गाइडेंस इज अ गिफ्ट, हिदायत एक हदीया, ये तोहफा ये अपने बच्चों को दीजिए, महरूम ना कीजिए अपनी नस्लों को इस तोहफे से, अपने घर वालों को हिदायत के इस तोहफे से महरूम ना करें, अपनी दोस्तों को इस हिदायत के तोहफे से महरूम ना करें, अपने प्यारों को इस हिदायत के सफर में साथ लेकर चलें, क्योंकि ये सफर तन्हा नहीं कटता। दूर तक जाना चाहते हैं, प्यारों को साथ लेकर जाएं, तेज चलना चाहते हैं, चल पड़े अकेले, सब छोड़ देंगे आपको। तो इस दिन सिरातल मुस्तकीम की दुआ सिखाती है कि जंदा बंदा बनता है कि या कनाबुदु या कनस्तईन, तो उसको गम लग जाता है कि अल्लाह तो मुझे अपनी लिस्ट में से निकालना देना। और फिर एक होता था कि बंदा अल्लाह के साथ ऐसे ताल्लुक जोड़ लेता है कि सबसे बेन्याज हो जाता है। याद रखिए, सूरत फातिहा को अगर एक दफा दिल से पढ़ ले तो ये हो नहीं सकता कि आंख गिली ना हो और दिल मगमूम ना हो। हम दिन में 17 से ज्यादा बार इस आयत सूरत को पढ़ते हैं, नमाजों में सिर्फ, इसके एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो और ही बात है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये सूरत फातिहा अल्लाह और बंदे के बीच का ताल्लुक है। और देखिए, जो सूरत का इख्तिताम है, इहदिन सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है, ये जिंदगी की शाह है कि अल्लाह मुझे इस दुनिया की रोड पे तन्हा ना छोड़ना, मिसलीड ना करना। आज छोटी छोटी बात पे सिरात मुस्तकीम को छोड़ने वाले, लड़खड़ाने वाले कल पुल सरात पे लुढ़क जाएंगे। लिख ले एक जुमला, फायदा होगा। जिंदगी की सिरात मुस्तकीम आखिरत की कपुल सरात है, वहां भी लोग लुढ़केंगे, वहां भी इधर उधर गिरेंगे। जितना आज दुनिया में इस सिराते मुस्तकीम को थामेंगे, आखिरत पे जमे रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत की घाटियों में मुश्किल तरीन चीजों में से एक चीज पुल सरात है। लोग वहां गिर गिर के जहन्नुम में गिरेंगे, जहन्नुम के ऊपर है सूरत मरियम में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल्स। किसी को दूर तक का नूर मिलेगा और किसी को एक खजूर तक का नूर मिलेगा, और जिसको सबसे कम रोशनी मिलेगी वो उसके पांव के अंगूठे पे भी टुम टुम टमाती रही। दुनिया में जिसकी नेकियों का नूर दूर तक गया उसकी पुलसरात रोशनी दूर तक जाएगी। सूरत हदीद में तो पूरा मंजर है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कुछ दिन तक हम वहां पहुंच जाएंगे। तो आज जिंदगी में हिदायत के सफर को कभी ना छोड़िए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अब वक्त ये मिलती नहीं है, मिल जाए तो ठहरती नहीं है। मैं अपने दिल से एक जुमला बोलती हूँ, हिदायत एक आइस बॉल है, बर्फ का गोला, बनाना भी मुश्किल, या कभी शौक में बना भी लें थामना कितना मुश्किल है। स्लिपरी बॉल है, फिसलने वाली एक गेंद है, क्यों हाथ में नहीं रहती। तो ये हिदायत की तड़प थी जो सहाबा को रोज आती थी। उमर फारूक कहा करते थे कि मेरा एक कदम जन्नत में और एक कदम जन्नत से बाहर हो, मैं फिर भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा जब तक मेरे दोनों कदम अंदर ना हो। तो अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी हिदायत का ताल्लुक मजबूत कर दे। हर सेशन के अंदर थोड़ा सा मुहासबे का नुकता शामिल करेंगे। सूरत फातिहा के अंदर से कुछ मुहासबे के नुकते लिखिए। क्या मैं शौर से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ? क्या मैं शौर से अल्लाह की तारीफें करती हूँ? क्या मुझे अपनी जिंदगी की नेमत पे शुक्र करने का मौका मिलता है? और क्या हकीकत में मैं अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन समझती हूँ? और क्या मैं बंदगी के रंग में रंगी हूँ? क्या मैं जानबूझ के हिदायत के रास्ते से तो नहीं बिगड़ उतरती? क्या मुझे हिदायत एक तोहफा रखी? इसमें जितने जुमले लिख सकते हैं लिख ले, नहीं लिख सकते दिमाग से टकराने दीजिए। और क्या हकीकत में मैं दुआलीन और मकदूद बन के तो नहीं जी रही? दुआलीन कौन है जो बेइल्म रहते हैं, और मकदूब वो है जो इल्म लेकर भी अमल नहीं करता। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी इस्लाह की तौफीक दे। इसके बाद सूरत अल बकरा शुरू होती है, बड़ी खूबसूरत सूरत है, कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है। अगर आप और मैं इसको टाइम मैनेजमेंट के नाते से देखें तो सूरत अल बकरा आपके मेरे लिए आपको भी बातचीत करेगी। आप और मैं अगर सूरत अल बकरा को एक नट शेल में बंद कर देना, जिंदगी गुजारने का तरीका, 1000 हुक्म, 1000 चीजों से रोका गया। और सूरत अल फातिहा असल में एक ईमान वाले को सिखाती है कि जब तुम अल्लाह के बनना चाहते हो, तुम उसके हुक्मों से जीना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है। अगर हम इसकी तफसीर और शान नजूल और हालात में चले गए तो फिर तो बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, लेकिन इस साल इंशाल्लाह हमने इसमें से अपने लिए लेना। इस सूरत के बिल्कुल शुरू में मुझे आपको तीन किस्म के मुख्तलिफ लोगों से मुतारिफ कराया जाएगा, और फिर बाद में सोचने का नुक्ता दिया जाएगा कि तुम किधर खड़े हो। आइए शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह बीच बीच में से अपना मुहासबा करेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم حروف مقطع سب سے طویل سورت کا پہلا لفظ بندے کو بے بس کر دیتا ہے کہ تم اپنی ساری عقل ساری وزڈم ساری تعلیمات جو تم دنیا میں حاصل کر چکے ہو اس کے باوجود یہ تین لفظ نہیں سمجھ سکتے اپنے عمل کے اعتبار سے جب تک تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں इनके मानी अल्लाह को पता है। बस मेरे आपके ईमान का इम्तिहान है कि क्या हम लोग इस पर ईमान लाते हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन ये वो किताब है जो शक से पाक है। क्यों? इसलिए कि शक अमल का दुश्मन होता है। हिदायत है उन लोगों के लिए जो तकवा रखते हैं, तकवा रखते हैं उनके लिए हिदायत है। क्या मतलब? यहाँ से जरा सा मुत्तकी का तारुफ देखिएगा। आपके मेरे जहन में लफ्ज मुत्तकी के साथ कौन आता है? लंबी सी दाढ़ी, टखनों से ऊंची सलवार, मुत्तकिया होगी तो हिजाब और नकाब, बिल्कुल हाथ में बड़ी सी तस्बीह, यानी अमल के माशाल्लाह हर यार के बिल्कुल आखिरी सिरे पे पहुंचा हुआ शख्स। हालांकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, इस किताब की जरूरत मुत्तकियों को है, हिदायत उनको मिलेगी। तो जो सब कुछ कर चुके फिर उनको इस किताब की क्या जरूरत है? नहीं समझे? फिर बताती हूँ। देखिए दवा की जरूरत बीमार को होती है ना, صحت مند کو تو نہیں ہوتی. متقی تو صحت مند ہے, وہ تو پہلے ہی بہت نیک ہو چکے, تو اس نے یہ کتاب پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کا تھا کہ متقی سے مراد نیک پرہیزگار لفظ نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ صرف اس لیے یہ کتاب پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ ایک کے بعد زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی اور دوسرا کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو متقی کون ہوتا ہے یہ جملہ لکھیے گا, جس کو اپنی ہدایت کی فکر لگ جائے, جو خود کو بدلنا چاہتا ہے, جس کے اندر یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, مجھے چینج کرنا ہے. اور ایسے لوگ اللہ کی نظروں میں بڑے مقرب ہیں جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے آج آپ کا یہاں آنا آپ کے لیے بھی متقیا کے لفظ کا غماز بن جائے. آپ کے دل میں طلب اور تڑپ تھی نا کہ میں کچھ سیکھوں, میں اللہ کی مرضی جانوں. پہلے بھی بہت آتا ہے ماشاء اللہ, پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہے, چلو اب اس سال ایک بار پھر پڑھ کے دیکھتی ہوں. تو مبارک آپ سب کے لیے, کیونکہ اس کتاب سے ہدایت لینے کی پہلی شرط ہے کہ بندہ خود کو بدلنا چاہے, بندہ خود کو بیمار سمجھے, بندہ خود کو گناہگار سمجھے. تو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ بدبین کو اس کتاب سے فائدہ نہیں ہوتا, خود پسند لوگوں کو, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو اس کتاب سے نہیں ملے گا. پھر کون ہے وہ لوگ؟ اب ان کی کچھ ڈسکرپشن, الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے پہلی آیت کے اندر تین کام ہے, ایمان, دل کا سودا. کیا ہوتا ہے ایمان؟ انسان آمنو. سورۃ الاسر کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں, بلکہ صحابہ کا بھی قول آتا ہے, کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتا اور صرف سورۃ الاسر نازل کر دیتا تو ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی. اس نے جو بات کہی گئی وہ کیا تھی؟ ہر انسان نقصان میں ہے, تو بھی نقصان نہیں تھا. زندگی کا جو دن گیا ہو گیا, واپس تو کل واپس تو نہیں آئے گا, یسٹرڈے کو ٹمارو تو نہیں بنا سکتے, ٹوڈے بھی جائے گا, آدھا رہ گیا آدھا چلا جائے گا. تو ہم میں سے ہر ایک اپنی موت کی طرف جا رہا ہے, ہر چیز دن بہ دن ختم ہو رہی ہے. آج صحت ہے کل نہیں رہے گی, آج جوانی ہے کل نہیں رہے گی. ہاں مگر اس جاتی جوانی کو اور اس جاتی صحت کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے, کیا؟ الذین آمنوا. پہلا, ایمان لو. ایمان کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے ایک لفظ پوچھتی ہوں, یہ میرے سامنے جب مائک رکھا گیا, یہ کس چیز سے چل رہا ہے؟ بجلی سے, جزاک اللہ خیر. ہمارے سیل فون کس سے چلتے ہیں؟ آپ کی گاڑی کس سے چلتی ہے؟ پیٹرول سے. بات سمجھ گیا. ہر چیز کو چلانے کے لیے کوئی فیول ہوتا ہے نا, ایمان نیکیوں کا فیول ہے. ایمان نیکیاں کرنے کی طاقت دیتا ہے. ہمیں بہت ساری نیکیوں کے مواقع کا پتہ چلتا ہے, ہم نہیں کر پاتے, اس وقت وہ مطلوب ایمان نہیں ہوتا. ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیے, خانہ کعبہ کے بالکل پہلو میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جا کے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. مسجد کے اندر گھر وہ لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں, ایمان نہیں ہے. میں نے آپ نے اللہ سے ایمان مانگنا ہے, ایمان کو پختہ کیجیے. اور ایمان ہی تو اصل دولت ہے ایمان والے کی. جنت میں جانے کی سب سے لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹ, سب سے کم اہلیت ایبلٹی جو جنت میں داخل کرنے کی ہے, وہ ایمان ہے. شکر کیجیے اس پر, ذرا کہیے الحمدللہ. جہاں اس نے صحت دی, جہاں اس نے زندگی دی, وہاں ایمان کی دولت بھی نعمت نہیں ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, صرف سوچ کے کانپنے والی بات ہے. اگر مسلمان ماں کے گھر میں پیدا نہ ہوتی, اگر باپ مسلم نہ کہلاتے, تو میں آج کہاں ہوتی؟ کیا یہ اتنا جذبہ اتنا شوق ہے؟ کیا دین سیکھنے کا اتنا موقع, قربانیاں دینے کا ہے موقع؟ یاد رکھیے تم خوش قسمت ہے, پیدا تو ہر بچے مسلمان ہوتا ہے, لیکن ہماری خوش قسمتی کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان تھے, تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی. پھر اس کے بعد دیکھیے, نماز قائم کرتے ہیں, دوسری چیز, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عمل صالح میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, تو پہلی چیز نماز پڑھنی پڑے گی. کس طریقے سے پڑھے گا, اس میں دعائیں کتنی ہیں, رکوع ہے, ادھر تھے, بس اس کو بت پہ جا کے حاضری لگوانی پڑے گی کہ یا مالک میں حاضر, لبیک اللہم لبیک. نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے. چند دن ہے ابھی رمضان میں, نمازوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نیت کرتے آج کہ اللہ میں اس سال کوئی ایک نماز بھی وقت سے, یعنی ایک بھی نماز قضا نہیں کروں گی, میں ہر نماز کو صرف وقت سے پہلے تیاری کے ساتھ تیار رہوں گی تاکہ میں اس کو ادا کر سکوں انشاءاللہ تعالی. تیسری چیز دیکھیں, رزق جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہے نا انسان کی بے بسی کہ تمہارے پاس جو ہے یہ جو تم لیے پھرتے ہو یہ تمہارا تھوڑی, لیکن ہمارے پرس ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں, کوئی ہاتھ لگا سکتے ہمارے پرس کو, کوئی جان سکتے اندر, کوئی ہمارے لاکر کو دیکھ سکتا ہے, کوئی ہماری کلوزٹ کھول سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق نہ کو, ہم نے تم رزق نہ ہو, ہم نے تم کو دیا اس کو خرچ کرو. یہ چیز ہے جو دل کے اندر سے بخل کی گرہ نکال دیتی ہے. اور یاد رکھیے, صرف مال ہی رزق نہیں ہے, سکلز خوبیاں اللہ نے دی, وقت اللہ نے دیا, اور سب سے بڑی دولت جو اللہ نے زندگی کی دی. ذرا سا یہ محاسبہ کرتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی چیزیں اس کے راستے میں لگاتی ہوں؟ مثلاً وقت اللہ نے دیا نا, کیا یہ وقت اللہ کے راستے میں لگتا میرا؟ نہیں لگتا, فکر کیجیے. مال اللہ نے دیا, اللہ کے راستے میں لگتا ہے الحمدللہ, کچھ لگتا ہے کچھ نہیں لگتا. اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی. ہم نے آج اپنی اولادوں کو ہواؤں کے رخ پہ چھوڑ دیا, وقت ہی نہیں ہے, ہاتھ میں نہیں آتے, مصروف بہت ہیں, پڑھتے بہت ہیں, امتحان بہت ہیں, اب جاب شروع ہو گئی, اب ان کے اپنے مشغلے ہیں. نہیں, ان ساری دولتوں کو جمع کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں. پھر اس کے بعد فرمایا, جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن, اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں, ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. مبارک آپ کو, کامیابی کی نوید مل گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ مجھے اس چیز کا یقین دلا دیا کہ آپ اور میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان چھ کاموں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. اصل بات کیا ہے, تھوڑی سی بات کامیابی پہ کرنا چاہوں گی. جو بات سمجھ آتی ہے نا, انسان کا ایک گول ہوتا ہے زندگی گزارنے کا, اس کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایسی مثلا آپ ماشاء اللہ بہت ساری سسٹرز ہیں, آپ کا گول کیا ہے کہ آپ نے گھر کو صاف رکھنا اور کھانا پکانا ہے, شام تک ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو, تو سارا دن آپ کی ایفرٹس اسی کے پیچھے چلتی ہیں نا. اسی طرح ماشاء اللہ بردرز ہیں ہمارے مرد, ان کی زندگی کا گول کیا ہے کہ انہوں نے مال کمانا ہے, اس کے حلال سے کمانا ہے, محنت کرنی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرد کا پورا دن اسی کے مطابق گزرتا ہے, ایسا ہے نا؟ سیم تھنگ چھوٹے بچوں اور بڑوں میں بھی ہے. جس چیز کو آپ اور میں گول بناتے ہیں نا, ہم اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں, یعنی جو ہمارے گول ہیں وہی ہمارے رولز ہیں. آج کے انسان کا دنیا کیا ہے کہ اس کا کامیابی کا معیار بدل گیا ہے. آج ہمارا کامیاب ہونے کا نقطہ نظر آخرت نہیں رہی. آج ہم کہتے ہیں جس پہیے میں سب گھوم رہے ہیں تم بھی گھومو گے تو کامیاب ہے. آپ دیکھیے, آج ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی کامیابی کا ایک ہی اسٹینڈرڈ نہیں دکھتا. جو پیدا ہونے سے لے کر دو تین سال کا ہونے پہ بچے کی ریکوائرمنٹ مسلمس کی ہیں وہی نو مسلم کی ہیں. جس سسٹم سے وہ گزرتا ہے اسی سے وہ گزرتا ہے, اور بڑے ہو کے جس چیز کو وہ کامیابی سمجھتا ہے اسی کو مسلمان بھی کامیابی سمجھتا ہے. آج کے مسلمان کا اصل پرابلم یہ ہے کہ اولئک ہم المفلحون کا کانسیپٹ خراب ہے. ہم نے آخرت کو رکھا ہوا چند دعاؤں کے سہارے, چند سجدوں کی وجہ سے. کسی کی دعا لگ جائے گی, کوئی ایک ایسا سجدہ نصیب ہوگا اللہ ہمیں جنتیوں میں بھیج دے گا, ایک ایسا عمرہ مل جائے گا جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے, اللہ کے لیے ایسا ہی ہو. اور ہم نے ایک حدیث بھی سنی ہوئی ہے کہ وہ ایک طوائف تھی نا, اس نے کتے کو پانی پلایا تھا تو وہ بخشی گئی تھی. دیکھنا ہم نے بھی کسی کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشیا تھا نا, اللہ کرے ایسا ہو. بٹ اگر نہ بخشے گے تو ایسا نہیں. याद रखिए इतना कीमती सफर है, हमने उसको जान से रखा हुआ। याद रखिएगा ये बात कि एक छोटा सा सफर करना हो हमने तो हम उसके लिए कंफर्म टिकट जाते हैं, सही डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाते हैं, वक्त से पहले घर से निकलते हैं। तो आखिरत की कामयाबियां कोई खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक आप देखिए कि पहला गिरोह था इंसान, आप छोड़ दीजिए, आप पैर का मूवमेंट करें। आप देखिए कि जब हम हिदायत को मेयार बनाते हैं ना, तो हमें अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल जाता है। आप इस क्लासरूम से जरा बाहर निकले, जरा देखें लोग किस चीज को कामयाबी समझते हैं। आज एक इंसान का दुनिया में कामयाब होने का मेयार क्या दिखता है आपको? नमाजी है कि नहीं? कामयाब है। जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की ताबे फरमानी है कि नहीं? कामयाब है। जब हम रिश्ते करते हैं अपने बच्चों के, किस बुनियाद पर करते हैं? माशाल्लाह, खाते पीते, पढ़े लिखे, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, बहुत अच्छी बात है, बुरा तो नहीं है। बट क्या उसके अंदर ये ग्लव्स मौजूद है कि वो कामयाब है कि नहीं? ये पहला ग्रुप था लोगों का जिन्होंने जिंदगी की दौलत का हक अदा कर लिया, जिन्होंने जिंदगी को मालिक की दी हुई जिंदगी समझा, तोहफा समझा, कामयाब है। यही है अबू बकर, यही है उमर, यही है उस्मान, और यही है उसके बाद आज तक हर वो बंदा कि जो अल्लाह और उसके रसूल की ताबे फरमानी में लगे हुए हैं। इसके बाद अब दो आयते हैं, आयत नंबर 6 और 7। इसका बिल्कुल ही दूसरा रोग, एक दूसरा किरदार कि जिन्होंने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीन कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। बेशक कुछ लोग वो भी हैं, कौन लोग? जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इनके लिए इज़ाह है ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या न करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मुहर लगा दी, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया, और वो सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। जरा लफ्ज खत्म अल्लाह पे हाईलाइट कीजिएगा, इसको सजा मिली। अल्लाह सुब्हान तआला इंसान की जिंदगी में हिदायत के बहुत सारे मौके लाते हैं, लेकिन इंसान उससे फायदा नहीं उठाते, तो उसकी सजा क्या मिलती है? कि अल्लाह ताला मुहर लगा देते हैं। सही हदीस से ये बात मिलती है कि जब इंसान एक गुनाह करता है ना, तो उसके दिल पे एक काला धब्बा लग जाता है। ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इस पे एक धब्बा लगाऊं आपको दिखेगा भी नहीं, फिर दूसरा गुना, फिर तीसरा गुना। हो सकता है कि इधर 50-60 नुक्ते लगा दिए जाए तो पीछे से आपको एक हल्का सा धुंधलका सा नजर आए, लेकिन याद रखिए अगर इस बोर्ड को साफ ना किया जाए और इस पे नुक्ते ही लगते जाए, थोड़े चंद दिन के बाद ये व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड बन गया हो। इसी तरह दिलों के अंदर से नेकी की सलाहियत खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हान तआला हर बंदे को हिदायत पर पैदा करते हैं, नेकी का जज्बा उसमें होता है, लेकिन हालात और माहौल उस बंदे को बिल्कुल बदल के रख देता है। आज जिनको आप और मैं काफिर कहते हैं, ये कौन है? ना शुक्रे। एक होता गैर मुस्लिम, एक होता काफिर, बहुत बड़ा फर्क है, अभी आप इस पर ना सोचें। हर नॉन मुस्लिम काफिर नहीं है, काफिर वो है कि जिस तक पैगाम पहुंचा और उसने इनकार कर दिया। 13 साल नबी ने इन लोगों के ऊपर मेहनत की, इस्लाम दुश्मनी की अल्लाह वाला कलूबी है। तो आपको मैं एक छोटी सी नसीहत करूं, जब दुआ करते ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की, तो साथ ही साथ फिर एक और काम भी करें। जब आपकी जिंदगी में किसी नेकी का मौका आए तो इनकार ना करें, छोटी नेकियों को कबूल करें कि अल्लाह ताला बड़ी नेकियां आसान कर देगा। एक करेंगे दूसरी का रास्ता खुलेगा, और एक दफा आपने एक नेकी का दरवाजा बंद किया, कितने दरवाजे बंद होते जाएंगे। घर का मेन डोर अगर बंद कर दिया जाए तो अंदर घर के सारे दरवाजे आपके लिए बेकार हो गए। तो अल्लाह ताला हमें नेकियों से फायदा लेने वाला बनाए। अब यहां से अगला तीसरा गिरोह है, आयत नंबर 8 से लेकर 20 तक। देखिए हुजम के एतबार से भी, आयात के नंबर के एतबार से भी ये गिरोह सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया। आइए जरा इसको भी देखते हैं। वमिनन नासी में यकूल आमन्ना बिल्लाही, فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ جھوٹ جو بولتے ہیں اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کے جرم میں یا اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا، یعنی دیکھنے کی صلاحیت چھین لی، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ آپ نہ پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری، کھٹار، کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جان سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے. چمک سے ان کی حالت جو ہو رہی ہے کہ کوئی ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، جب ان پر اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر دیتا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تھا تیسرا گروہ جنہوں نے زندگی کی دولت سے فائدہ نہ اٹھایا. یہاں نام نہیں آیا لیکن آپ ان علامتوں سے پہچان سکتے ہیں یہ منافق ہے. قرآن پاک میں آگے جا کر ہم 28 پارے میں ایک سورت بھی پڑھیں گے، سورت المنافقون کے نام پہ. یہاں کچھ علامتیں ہیں، محاسبے کی صورت میں ذرا سا نوٹ کرتے ہیں کہ کہیں میرے اندر کوئی نفاق تو نہیں ہے. پہلی علامت دھوکے بازی. چلیے خود سے پوچھتے ہیں، کیا میں دوسروں کو دھوکہ تو نہیں دیتی؟ کیا میری زبان پہ کچھ اور میرے دل میں کچھ اور تو نہیں ہے؟ کیا میں اصلاح کے نام پر فساد تو نہیں کرتی؟ کیا میں دین داروں کو بے وقوف تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں دو چہرے تو نہیں رکھتی؟ کیا میں جیسا دیس ویسا بھیس کے نظریے پہ عمل تو نہیں کرتی؟ کیا میں یہ تو نہیں کہتی کہ چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی؟ کیا میں فائدے اور نقصان کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکموں کو مانتی ہوں؟ کیا میں ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا تو نہیں کرتی؟ کیا میں دین کے مشکل احکامات کو چھوڑ کر آسان احکامات کو تو نہیں لے لیتی؟ کیا میری نظر میں مخلص دیندار بے وقوف تو نہیں ہے؟ اسی طرح کے نقطے سوچتے جائیے، آپ کو مجھے اپنا آپ نظر آنے لگے گا. ایک چھوٹی سی بات نہ کیجیے گا، کسی دوسرے کو اس آئینے میں نہ دیکھیے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جب اس قسم کی باتیں سنتے اور سناتے ہیں نا، تو کبھی اپنے رشتہ داروں کو سوچنے لگتے ہیں اور کبھی ہم اپنے دوستوں کو، اور خاص طور پہ سسرالی رشتہ داروں کو. نہیں، آپ نے میں نے خود کو دیکھنا ہے. آپ کو پتہ کہ 70 صحابہ خود پر نفاق کا شبہ رکھتے تھے، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی موجود تھے. آپ کو پتہ کہ حضرت عمر فاروق، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پھرتے تھے کہ صرف مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے، جو منافقوں کی تمہیں نبی نے بتا دی ہمیں نہیں بتائی. اور جس کا نماز جنازہ حضرت حذیفہ نہ پڑھتے عمر بھی نہیں پڑھتے. ذرا سوچیے تو صحیح. دیکھیے جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے نا ہم اس کے لیے بہت کیئرفل ہوتے ہیں. اچھا کپڑا پہننا ہو تو ہم ڈرتے ہیں کہ اس پہ داغ نہ لگ جائے. قیمتی فون ہاتھ میں ہو تو ڈر ہوتا ہے گرے نا. کیا ایمان بھی اتنا قیمتی لگتا؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس ایمان کو بیچ کر لے آئیں گے؟ آپ اپنے بچے کو 100 یورو کا نوٹ دیں یا 100 یورو دیں آپ اور وہ جا کے اس کی کینڈیاں اور کھلونے خرید کے لے آئے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہو سکتا ہے 100 یورو میں پورے ہفتے کا راشن خرید کے لے آئے. فرق ہوتا ہے نا. تو عزیز ساتھیوں میں تو اپنے آپ سے کہوں گی مجھے اس زندگی کی دولت سے فائدے کا سامان خریدنا ہے. یہ 24 گھنٹے میرے آپ کے پاس ہے. اور سچی بتاؤں تو یہ کام کرنے کے 20-25 سال ہی ہیں جو ہمارے گزر رہے ہیں. بچپن میں کیا کرتے ہیں ہم؟ غفلت ہوتی ہے, کھیلنے کو دل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا بچپن کھیل کر کھویا, جوانی نیند بھر سویا اور بڑھاپا دیکھ کر ہویا. آگے والے جو سال آ رہے ہیں آپ کے ہمارے, وہ ہم سے کچھ نہیں ہونا. گھٹنوں میں دردیں ہوں گی, اللہ بچا کے رکھے. جسم میں ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں, جہاں جائیں فکر لگ جاتی ہے اپنی صحت کی, حتیٰ کہ حرم میں جانے والی سسٹرز بیچاری پریشان ہوتی ہیں کہ واش روم کا وہاں مسئلہ ہوگا, چل نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. یہ جو سال ہے نا اس وقت, اس کو پکڑ لیں. آئیڈیل دور ہے زندگی کا 30 سے لے کر 40, 50, 60 سال. 60 تو بہت دور پڑا. اگر آپ کی میری زندگی میں یہ کتاب کھل گئی ہے تو اللہ سے کہیں کہ اللہ میں اندر باہر سے پاک کرتے ہیں. کلینزر لے کر دل کو صاف کریں, آنکھوں کو پاک کریں, کانوں کو پاک کریں اور پیٹ کو پاک کریں. کل آپ سن کے گئے ادھر سے, پیٹ کی صفائی نہیں بتائی تھی. جس پیٹ میں حلال کے لقمے ہوں گے نا اس کا تزکیہ ہوگا, اس کی عبادات قبول ہوں گی, اس کی افطاریاں قبول ہوں گی, اس کے عمرے قبول ہوں گے. ورنہ نفاق ہے. اور نفاق کیا ہے؟ میں نے اس کا ایک چھوٹا سا نام رکھا ہوا ہے, آدھے دین پہ عمل کرنا, پک اینڈ چوز. یاد رکھیے پورے نہیں بنتے تو پھر آدھے تو منافق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا دیں. یہاں تک اب دیکھیں تین گروہوں کا تذکرہ ہو گیا. آئیڈیل سچویشن پہلی تھی, ورس سچویشن آخری ہے. ہم سوچتے ہیں کافر بدتر ہوں گے, اللہ کہتے ہیں ان کو, ہم نہیں کہتے. ان آیتوں سے تو لگ رہا ہے منافق کا انجام زیادہ برا. اور سورۃ نساء میں ہم پڑھیں گے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر 21 سے آیتوں کا جو حصہ شروع ہو رہا ہے 29 تک, اس میں تین بڑے سوالوں کا جواب ملے گا آپ کو. مجھے اللہ کون ہے, رسول کا کیا مقام ہے, اور جنت اور جہنم. آپ کہہ لیجئے کہ مکی دور کے جو تین بڑے کام تھے نا, توحید, رسالت اور ایمان بالآخرہ, اس کا مجموعہ اس ایک رکوع میں ہے. آئیے اس کو اکٹھا پڑھ کے پھر بات کریں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب ذرا سی اس آواز کو دل پہ لیجئے گا, بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کریں. اور اوپر سے آواز آتی ہے یا ایھا الناس, اے لوگو. کس نے کس کو پکارا؟ خالق نے مخلوق کو پکارا. ارحم الراحمین نے ایک حقیر ذرے جتنے انسان کو پکارا. کہاں سے لائن جڑ رہی ہے؟ ڈائریکٹ کال ہے آپ کی. تو یہ ہے اس قرآن کا, یہ قرآن انسانیت کے نام, رب کا پیغام ہے. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہدن للمتقین, آگے پڑھیں گے ہدن للناس سورۃ آل عمران میں. فرق کیا ہے؟ یہ سب لوگوں کے لیے. فائدہ اس سے تقوی والے اٹھاتے ہیں. یہ ہے وہ آیت اور اس طرح کی اور آیتیں جو کئی غیر مسلموں کے دل کو ہدایت پہ لے آئی کہ یا ایھا الناس, او مین کائنڈ. ارے میں تو سوچتا تھا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. یوسف, آپ نے نام سنا تھا کیٹ سٹیون کا, یوسف اسلام کے نام پہ. آپ ان کے جا کے انٹرویوز پڑھے, کسی موقع پہ اس آیت نے ان کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا کی تھی. او مین کائنڈ, او ہیومن, او انسانوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تو ہاتھوں میں پکڑا دی گئی شروع میں, ہمارے تو ایک کان میں اشہد اللہ الہ اور اشہد اللہ محمد رسول اللہ دوسرے میں کہہ دیا. یہ باہر والی انسانیت کو کون دے گا؟ یہ یہاں پر میں دیں گے. یہ آیت میرے آپ کے اوپر حجت ہے اس بات کی کہ اپنے ساتھ ارد گرد رہنے والے غیر علموں کو رب سے جوڑو. رب سے جوڑنے کی بری بات تھوڑی ہے. کیا کرو؟ بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان سب کا خالق ہے. دیکھیے اللہ کا بننے کے راستے میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ آبا پرستی. خاندان کیا کہے گا؟ برادری کیا کہے گی؟ اللہ نے اس کی جڑ ختم کر دی. 13 سال تک مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی گئی اس کی وجہ قرآن نہیں تھا. قرآن تو ان کو بڑا پیارا لگتا, اور اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں اس آیت کو پڑھ لو تو تمہارے رشتے ہو جائیں گے, اس آیت کو پڑھو تو رزق میں برکت, اس کو پڑھ لو تو تمہاری بیٹیاں بیاہی جائیں گی, تو کس کو برا لگتا قرآن؟ لکھیں یہ بات, مکہ کے 13 سال میں مکہ والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس بات پہ جھگڑا تھا کہ جو طور طریقے ہمارے باپ دادا کے وقت سے چلتے آ رہے ہیں تم اس پہ تنقید کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ جاہل تھے؟ کیا وہ غافل تھے؟ اللہ نے یہاں کہہ دیا دیکھو تمہارا جو رب ہے وہ تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے, اس لیے تم آبا کو نہ پوجو, آبا کے رب کو پوجو. تمہارے بچنے کی توقع صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا. کبھی سبز گھاس کو دیکھے اور کہیں الحمدللہ رب العالمین. میں کبھی گھاس پہ غور کروں تو مجھے بندہ مومن لگتا ہے. کیسے؟ ذرا آج میری ان باتوں کو یاد رکھ کر, اور میں آپ کو دعوت دوں گی اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے نا تو بلکہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا. یہ روڈ کے بالکل دوسری طرف دیکھیں نا آپ, یہ ڈبل روڈ کراس کریں تو اس کے اپوزٹ روڈ پہ ایکٹیویٹی گراؤنڈ ہے. اس میں بہت ساری مشینز بھی لگی ہوئی ہیں اور خوبصورت سبز رنگ کا گھاس ہے. گھاس میں پاؤں رکھیں آپ, ہمارا کتنا وزن ہوتا ہے؟ میں آپ کا نہیں پوچھ رہی لیکن ایک اوسط درجے میں وزن کتنا ہوتا ہے؟ چلیے ماشاء اللہ آپ نے تو بول ہی دیا بول پانے میں. آپ دیکھیں کہ 60 یہ کہہ رہے ہیں, کم سے کم اتنا ہی ہوگا, اس سے اوپر ہی ہوں گے زیادہ تر. 60 کلو کا وزن کس کے اوپر آتا ہے؟ اے پیارا نرم گھاس, اور آپ اس پہ رکھ کے اوپر آگے جائیں وہ پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. وجہ میں نے اس پہ بہت غور کیا. ہمارے گھر کے باہر بھی بڑا خوبصورت گارڈن ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کیا چیز اس گھاس کو اتنے وزن کے باوجود بچاتی ہے؟ اس کی فلیکسیبلٹی, نرمی, ملائمیت, اس کے اندر ہمبلنس ہے. اگر اکڑ ہوتی نا پہلے تو وہ یوں کانٹوں کی طرح کھڑا ہوتا اور ہم پاؤں رکھتے تو چیخ مار کے ہٹا دیتے. کھردرا بندہ کسی کے ساتھ نہیں جی سکتا, یاد رکھیے وہ خود سے بھی بیزار ہوتا ہے. تو گھاس پہ غور کیجئے. پھر فرمایا آسمان کی چھت بنائی. آسمان کو دیکھتے ہیں جو خوبصورت چھت ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں آسمان ایک دم بلو کیوں لگتا ہے؟ پاکستان میں جائیں نا تو وائٹش بلو ہے, بہت دودھیا سا لگتا ہے, شاید دور ہے یا کیا وجہ یا غبار ہے بیچ میں. لیکن جو چیز مجھے ویسٹ میں آتے ہی فیل ہوتی ہے بہت زیادہ, میں بھی یہ زمین کا اس طرح کا کور ہے. خاص طور پہ آپ کو پتا کہ ناروے تو اونچا ہے نا, پولز کے قریب ہے, تو وہاں سے آسمان بہت قریب دکھتا. اور بلیو میں جب چاند ہوتا ہے نا 24ویں کا, 14ویں کا چاند اتنا بڑا خیال لگتا ہے. کس نے بنایا اس میں تو غور کرو. سب زندگی کے سارے دکھوں کو چھوڑ دو, تم اپنے سارے تفکرات کو پیچھے ڈالو. دیکھو میرے مالک نے تمہارے لیے کتنا پیارا آسمان بچھایا اور اوپر سے پانی برسایا. یہ کیسے برستا ہے؟ اس پر ہم سوچتے تھے چھلنی لگی ہوئی ہے اور اس میں سے چھن چھن کے قطرے آ رہے ہیں. ہم پانی پہن کے سیدھی دھار مارے کسی کے اوپر بالٹی میں ڈال دیں, اللہ کیسے چھان چھان کے پانی لاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا. پانی پھیکا, مٹی کڑوی, زمین میں جاتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ میٹھے آم, کھٹے انار, اور ایک طرف سے کریلے, اور بھنڈی توری, اور کدو. یہ کون کرتا ہے؟ اور کبھی انگور کھائے؟ یہ کون کرتا ہے؟ کرتا ہے کہ بس جب یہ تم جانتے ہو تو دوسروں کا اللہ, دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. کیسے ہم دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں؟ ڈرتے دوسروں سے, امیدیں دوسروں سے رکھتے ہیں, خوش ان کو کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے सिर कब्र के आगे सजदे से नहीं होता और बुद्ध के आगे माथा टेकने से नहीं होता। ये जाहिरी कुछ ये जाहिर मजाहिर है। दिल में दूसरों की बड़ाई का आ जाना ये भी शिर्क का नुक्ता है। खास अल्लाह ताला हमें अपने से जोड़ दे। अब इसके बाद देखिएगा नबी सल्लम का मुकाम। वही कुन तुम फिर रही पे मिम्मन सरी। और अगर तुम इस बात से शक में हो, किस बात से शक में हो, फरमाया अगर तुम्हें इस बात में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके पानी दे की सूरत बना लाओ। यहाँ बंदे से कौन मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला को जब प्यार आता है ना अपने नबी पे तो उसको बंदा कहते हैं। ये उसकी पहली अलामत आपके सामने आ गई। और ये कुरान अल्लाह के नबी के दिल पर अल्लाह ने नाजिल किया। मक्का वाले इस किताब के बारे में शक करते थे, कहते थे इस बंदे ने आज तक किसी स्कूल का रुख नहीं किया, कोई इसका उस्ताद नहीं है, तो ये कैसे इतनी खूबसूरत बातें करता है। चलो इसको कोई बताता होगा, पढ़ाता होगा। कहा नहीं, इसको हमने पढ़ाया है। और अगर शक है तो जाओ इसके मानी नहीं की सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिसकी चाहो मदद ले लो। तुम सच्चे हो तो ये काम करके तो दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, और यकीनन तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। सोचिए, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। कल, आज और आने वाला कल ये चैलेंज है। इतना खूबसूरत कलाम कोई बना नहीं सका, इतना मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इंसानियत को दे नहीं सका, इतना खूबसूरत लाइफ स्टाइल को इस दुनिया को दे नहीं सका। तो मान लीजिए कुरान इज द बेस्ट गाइड। अल्लाह ताला फरमाते हैं अकेले नहीं कर सकते तो दूसरों को साथ ले आओ, सेमिनार बुला लो, कॉन्फ्रेंसिस कर लो, सारी दुनिया के प्लेटफॉर्म्स को जमा कर लो। फलम तफलू वलन तफलू यू विल नेवर डू दिस। नोनी का नेवर शिद्दत है, कर ही नहीं सकते, कर भी नहीं सकोगे तो फिर एक ही काम कर लो, फत्तकुन्नार, उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह जितना बिगन्नार, अल्लाह हमें आग से बचा, और अल्लाह सारों को आग से बचा जो तैयार की गई मुनकरीने हक के लिए। यहाँ नोट कीजिएगा, आग काफिर के लिए बनी थी, कुछ मुसलमानों ने शौकिया उसमें कूदने की कोशिशें कर दी, और दूसरी बात है कि आग भी वो चीज मौजूद है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उससे बचें। सुबह शाम 7 बार अल्लाहुम्मा अज़िना मिनन नार कहा करें, शऊर के साथ कि अल्लाह मुझे आग से बचा। रिवायत में आता है कि फिर जहन्नुम भी उस शख्स से पनाह मांगती है कि अल्लाह ये सुबह शाम मेरे से पनाह मांगता है तो तू इसको मुझे भी इससे बचा। और अल्लाह ताला में शऊर के साथ इसकी तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ अकीदा बिल आखिरत जहन्नुम की बात हुई तो साथ ही फरमा दिया, और ए पैगंबर जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर ले, दुआ कीजिए हम इनमें। देखिए कुरान ऐसा नहीं है कि बस आप पूरा पढ़ते जाए। बड़ी खूबसूरत एक किताब मेरे सामने आई कि जो कुरान पढ़ जाता है ना उसका अखलाक कैसा हो जाता है। तो उसमें जो राइटर है उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई थी। उन्होंने कहा कि कुरान का कारी या कुरान पढ़ने वाला वो नहीं है कि गिनता कितनी आयतें पढ़ ली, कितनी दफा पढ़ ली, हम तो गिनेंगे ना भी कुछ दिन के बाद। कहते हैं वो है जो तकवा की आयतें पढ़ता है तो कहता है मालिक मैं कब मुत्तकी बनूंगा। फिर वो सबर की आयतें पढ़ता है कहते हैं मालिक मैं कब सबर वाली बनूंगी। फिर वो जन्नतियों की आयतें पढ़ता है तो दिल में कहता है मालिक मैं कब चले जाऊंगा। ये है कुरान का पढ़ना। तो मैं चाहती हूँ कि इस दफा आप भी साथ साथ ये कहें अल्लाह मुझे आपसे बचा, दुआओं का सिलसिला साथ रखें। मुहासबा और दुआ ये दो चीजें बंदे को इंशाल्लाह निजात देने के लिए काफी हो सकती है अगर शौर के साथ हो। और जिन जन्नतों की खुशखबरियां दी गई वो कैसी है? फरमाए इनको खुशखबरी दे तो इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया और जन्नत के फलों के बीच में नाम के सिवा कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ नाम का वो आम है, वहां पता नहीं कैसा होगा। आप देखिए यहाँ का फल खा के क्या लगता है। मैंने मुख्तलिफ फलों के नाम रखे हुए अपनी अपने सोच से, जैसे हम हर बच्चे का नाम रख लेते हैं ना, किसी को गुड्डू कहते हैं, किसी को पप्पू कहते हैं, तो हर फल के साथ एक नाम आता है। जैसे तरबूज का नाम, तरबूज सोचे तो मैं कहती हूँ ये अल्लाह का प्यार है। सच बताए जब सूखे गले पे तरबूज की फांस जाती है तो अल्लाह नहीं याद आता, और जब मीठा आम आप मुंह में रखते हैं तो उस वक्त ईमान की मिठास नहीं समझ आती। ये किसने किया? आप सूरत रात में पढ़ेंगे एक पानी। अब आप देखिए कि एक अनार का दाना, चले ऑरेंज के बीज को कभी मुंह में आ जाता है, आप जब जूस बनाते हैं और कभी ज्यादा ही नफासे से बनाए तो कुछ बीज उसमें पिस जाए, कड़वा हो जाता है ना, छिलका थोड़ा सा पिस जाए, कड़वे छिलके के बीच में मीठा अनार किसने रखा? क्या फिर वो आपके मेरी तारीफों के लायक नहीं है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं कहना? देखिए मेरी आपकी जिंदगी वो बनाता, हमें पैदा करता और उसके बाद कहता खाओ घास, खाओ भूसी, कड़वी कसैली चीजें रखता। जानवरों को देख लीजिए क्या खाते हैं, घास, और देते क्या दूध, और इंसान क्या पीता है, दूध, और काम कैसे करता है, क्या दे रहा है इंसानियत को, ये सोचने की बात है। और यहाँ देखिए बड़े मजे का मंजर है कि जैसे दुनिया में भी खाना खाने के दौरान अक्सर लोग खाने की बातें कर रहे होते हैं, तरकीबें पूछेंगे, ये अलग बात है बताने वाली को एक दिन छुपा ही लेती है कि तुम मेरे मुकाबले पे ना जाओ। वहां लगता है कि जन्नत में भी बैठ के कह रहे हैं अरे भाई ये तुम दुनिया में भी खाते थे। आप देखिए कभी अब शादी हालों में गुनगा, मैंने इसमें लस करती हूँ, मैं तो ऐसे पकाती हूँ, है ना, तो जन्नत में वो सारे शुगल हो रहे हैं जो इंसान की तबीयत में। और सबसे बढ़ के ये कि वहां पाकीजा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। पाकीजा बीवियां कौन? हर गंदगी से पाक। अब देखिए इंसानों की दुनिया में हर एक के साथ कुछ अलाइशें लगी हुई हैं जो इंसान ना चाहने के बावजूद खुद से दूर नहीं कर सकता। जन्नती औरत और जन्नती मर्द कोई गंदगी नहीं है, हैज निफास कोई सेक्रीशन नहीं। फिर आप देखिए कि अखलाक की गंदगी नहीं है, वो लड़ेंगी नहीं अपने शौहरों से, और वो मर्द भी धमकियां नहीं देंगे आराम से बैठो जोड़ाऊंगा वापस, है, और नजरें भी पाक होगी। जन्नत के मर्द को सबसे खूबसूरत अपनी बीवी लगेगी, और जन्नत की औरत भी अपने मर्द को गुलफाम शहजादा ही कहेगी। आप जैसा कौन है? दीन क्या छुड़वाता है? कुछ भी नहीं छुड़वाता, सिर्फ दुनिया में अल्लाह की मर्जी के बन के जियो, ये सब तुम्हें दूंगा। ये जो दुनिया की दौलत है ना, ये हमें एक ट्रायल के तौर पे दी गई है, असल बात है कि इसके बाद हमने आखिरत में लेनी है अल्लाह ताला से। अब यहाँ पे ये बात पूरी कर दी अल्लाह ताला ने, अब इसके बाद थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें, अभी तक हमने पढ़ा मुत्तकियों के बारे में, काफिरों के बारे में, मुनाफिकों के बारे में, अब यहाँ चौथा गिरोह है फासिक। पढ़ के फिर बताती हूँ कि इसके अंदर मेरे आपके लिए क्या छुपा हुआ है, क्योंकि ये चार ही गिरोह आपको मुझे दुनिया में नजर आएंगे, और वो कौन से हैं? इधर इन्नल्लाह ला यस्तहयी यद्रिब मसलम मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين فاسقوں کے گروہ کی بات ہے ہاں اللہ اسے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر نے اس سے بھی حقیر پر کسی چیز کی مثالیں دے جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جن کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت ساروں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے بہت ساروں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں پیچھے منافقوں کی علامتیں تھی یہاں فاسقوں کی دیکھیے الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں فاسق کون ہوتا ہے بڑا باریک سا فرق ہے متقی جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے کافر وہ جس کو خدا کی پرواہی نہیں ہے. منافق وہ دل میں کچھ اوپر کچھ, یہ فاسق کون ہے؟ بلکہ اگر آسانی کر دوں, منافق اور فاسق میں فرق ہے, بڑا باریک سا فرق ہے, ذرا سا توجہ دیجیے گا. منافق کو تھوڑی شرم ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کام کرتا ہے گناہ کے چھپکے کرتا ہے, اور ہو جائے تو اس کو چھپاتا ہے. اوپر اوپر سے بڑا دیندار بنتا ہے, اندر نفاق بھرا ہوتا ہے, بٹ فاسق, ایک لفظ بولنے کی اجازت دیجیے, بے شرم. فاسق کیا؟ جس کی حیائی اٹھ گئی, جس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا, جس کو کپڑے کی بھی ہوش نہیں ہے, جس کو نازیبا حرکتیں کرتے وقت بھی احساس نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. فاسق خود اپنی برائیوں کا اشتہار بن کے دنیا میں پھرتا ہے. یاد رکھیے, یہ بدترین گروہ ہے. یہ پوری دنیا میں تھوڑے سے لوگ ہیں فاسق, جنہوں نے آج ساری دنیا کو بے حیا بنانے کی ٹھان لی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بچا کر رکھے. کیا مچھر کی بات کی گئی, مچھر اور فاسق کے بیچ میں کیا مماثلت ہے؟ دیکھیے, مچھر کیا کرتے ہیں, ڈنک مارتے ہیں. کسی سوسائٹی میں بیماریاں پھیلتی ہیں نا, مچھروں سے ملیریا پھیلتا ہے. کسی سوسائٹی میں فاسق لوگ وہی کس ادا کرتے ہیں جو مچھر کرتا ہے, گندگی پھیلاتے ہیں. آج جتنی نیوڈیٹی اور بے حیائی اور گندگی, جو بے گندگی اور بےہودگی ہے, یہ کن کی وجہ سے ہے؟ کیا آپ محسوس نہیں کر رہے سسٹرز کہ دن بدن کپڑے مختصر ہوتے جا رہے ہیں, دن بدن نظریں کھلتی ہی جا رہی ہیں؟ وہ ایشوز جو کبھی ڈسکشن میں نہیں آتے تھے, وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں. کبھی آپ نے ہوموسیکشولیٹی کا لفظ سنا تھا؟ کبھی گیئزم سنا تھا؟ کبھی لڑکا لڑکی کا تعلق تو کبھی سنا ہی ہوگا, کبھی لڑکی لڑکی کا تعلق سنا تھا؟ یہ سب فاسقوں کے تحفے ہیں. اور آج ہم سب کو جس کی فکر کرنی ہے, ہماری نسلیں, ہمارے پیارے بچے, آنے والے 5 سال, پھر 10 سال, پھر اگلے 20 سال میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت انسانیت کو درپیش ہے, وہ ہمارے بچوں کو فاسق بنانے کا تصور. جنس کی تمیز ختم کر دو, لڑکی لڑکے کا کانسیپٹ ختم, اب سب ایک ہیں. ان کی مت مار دو, یہ بلو پرنٹ کا ختم کر دو, سب کو ایک ہی بناؤ. پہلے لڑکی لڑکے کو ساتھ بٹھاتے تھے ڈے کیئرز میں, بچپن سے سکھاتے تھے تم کپل بنو. آپ کہتے ہیں نہیں, کپل کچھ نہیں ہوتا, یہ تو پرانا فیشن ہے, اب دو لڑکیاں بیٹھو اور دو چاہے کرو, اور دو لڑکے بیٹھو اور دو چاہے کرو. اگر ہم نے سچے دین کی دعوت دینی نہ شروع کی, یاد رکھیں ہماری نسلوں کو پتا بھی نہیں چلے گا, اور وہ پھر آ کے آپ سے سوال کریں گے, ممی واٹس رانگ اف آئی ایم گوئنگ ٹو بی میری ود مائی فرینڈ. کیا ہوا اگر میں اپنے دوست سے شادی کر رہا ہوں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور ماما کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اپنی سہیلی سے شادی کر رہا ہوں, آپ کو کیا لگے؟ دیکھیں نا ہماری کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم کتنے خوش رہیں گے, وی آر لائف مائنڈیڈ. یہ وقت آ رہا ہے, ڈرانا نہیں چاہتی, آج پہلا ہی دینا ہے. حالات اس سے بہت زیادہ سخت ہو گئے جو آپ نے میں نے سنا ہوا ہے. تو دعا کیجیے اللہ فسق کو توڑ دے. وہ گناہ کرتے ہوئے نہ شرمائیں, آپ کو مجھے نیکی کرتے ہوئے شرمائیں. وہ خراب کام کرتے ہوئے نہ ڈرے, ہم اچھا کام کرتے ہوئے ڈرے. میں سوچتی ہوں کہ یہ امر بالمعروف اور نیکی کا حکم, تبلیغ کرنا, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا, اس پہ تو گورنمنٹ گولڈ میڈل دے گی. دیکھیے گا ایک وقت آئے گا, دین داروں کو بلا کر گولڈ میڈل دے گی کہ تم ہی لوگ ہو جن کی تعلیمات کے بعد لوگوں کے کچھ دل بدلتے ہیں اور وہ گندگی چھوڑ دیتے ہیں, ہم تو ساری پابندیاں لگا کے پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ گناہ کی شدت دل سے نہ کم ہو. اور اگلی آئے جو ہمارے اس حصے کی آئے تھے, تو اگر آپ پاور پوائنٹ کھول دیجئے جو آپ کو بھیجا گیا نا, ان پہ کھولیے, میں پڑھتی ہوں پھر انشاءاللہ. یعنی ہر میں سے ہم ہر دن ایک آیت پہ جو غور کریں گے. آج کی ہماری اس آیت کا غور جو ہے اس پہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ نماز کا بریک لیں گے. اور آپ اس آیت کو سنتے وقت ذرا سا بالکل وہی بات پھر کہوں گی کہ اپنے ٹیم پہ آ جائیے, اور وہ کیا ہے, ٹائم مینجمنٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو زندگی کی دولت دی, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ دیکھو تمہیں میں نے جو کچھ دیا, کبھی تم نے اس پہ غور و فکر کیا؟ کیا ہے آیت میں, نظریں جمائیے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا اور تم مرتد ہے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر اسی کی طرف پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اگر آپ کے سامنے قرآن پاک میں موجود ہے، آئے کہیں دیکھنے کی اور ضرورت نہیں، اگر آپ دیکھیں کیا مرحلے ہیں اس وقت، نمبر ایک کنتم امواتا، ہماری زندگی کے چار مراحل گزرے ہیں، ہم سب مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کون سی روحیں تھیں صرف، یہ وجود نہیں تھا جو آج دکھ رہا ہے۔ آج کیا ہے، فاحیاکم، یہ ہماری فیس چل رہی ہے، پھر ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، یہ کون سے جو موت آنی ہے، ثم یحییکم، کون سی زندگی ہے، آخرت کی نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد جو مردے کو زندہ کیا جاتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر وہ اگلا مرحلہ ہے کہ پھر دوبارہ سلایا جائے گا اور پھر قیامت کے دن آگے جاؤ گے۔ یہ ہے چند لفظوں کی کہانی میری اور آپ کی، کیا میں اور آپ اپنی زندگی کے اس دور کو جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، جس کو اس آیت میں ہائی لائٹ کر لیجیے، فحیاکم، کیا ہم اس کو عقل مندی کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ اس آیت پہ آپ جا کے غور کیجیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ جو لوگ رجسٹریشن کرا رہے ہیں تو ای میل میں ایک چیک لسٹ ملا کرے گی ڈیلی، یہ اسکرین پہ بھی اس کے کچھ ہنٹس ہیں، تو اس میں آپ جا کے خود اپنے ہاتھوں سے اس آیت کو لکھیں، ترجمے پہ ترجمہ بھی لکھیں گے اور عربی بھی، اور پھر غور کریں۔ سارا کھیل اس چھوٹے سے فحیاکم کا ہے جو ہم سے نبٹ نہیں رہا۔ یاد رکھیے یہ زندگی بہت مختصر ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، اس وقت کا بہترین استعمال کریں۔ یہ شیٹ کھول لیجیے صرف، خالی اس سائٹ کو ختم کر کے نا بند دس ایک پہ کریں۔ یہ دیکھیے ہماری آج کی جو شیٹ آپ کے سامنے ہے، آیت تدبر آپ نے یہاں یہ لکھنی ہے، جو ہماری آج کے سبق کی حدیث تھی وہ کیا تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی اور فارغ البالی، فارغ البالی کیا ہوتی ہے، وقت کا ہونا، یعنی آج کل ہم فری ہیں، اگر دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے بلکہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں، بات سچ ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ آپ نے اس حدیث پہ غور کر کے صحت اور زندگی کی قدر کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تیسری چیز آپ کو نظر آئے گی، آج کی دعا، دعا کون سی تھی آج کی، ایک دن صراط المستقیم، کل یہاں آنے تک آپ نے تڑپ کے دل کے سوز اور گداز کے ساتھ ہدایت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت پہ جما دے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو آگے ایک چیز دکھ رہی ہے کہ وقت کا بہترین استعمال کیسے کریں۔ اب یہ فحیاکم زندگی ہے نا آج کی، ہے تو وہی، اور اللہ کی طرف سے سلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہیں، کیا کرے، کاموں کی فہرست بنائیں۔ جب تک میں اور آپ اپنے سامنے کوئی گول نہیں رکھیں گے، کب کیا کرنا ہے، کیا امپورٹنٹ ہے، کیا ارجنٹ ہے، کیا غیر امپورٹنٹ ہے، کیا نہیں ہے، تب تک بات نہیں سمجھ آتی۔ آپ میں سے کل کون نہیں تھا اس ہال میں، وہ ہینڈ ریز کرے، دو چار لوگ نہیں تھے، چلیے سیشن تک ابھی جب دوبارہ شروع ہوگا تو وہ کانچ کی وردی چلائیے گا۔ کل ہم نے ایک پریزنٹیشن ادھر دکھایا تھا، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ زندگی میں اگر بیکار چیزوں کے پتھر اپنی زندگی میں بھر لیں گے نا تو کارآمد چیزوں کا وقت نہیں ہوگا۔ امیجن کیجیے ایک جار ہے، اس میں آپ ریت بھر لیتے ہیں، اوپر کچھ کنکر ڈال دیتے ہیں، اب اس کے پاس آپ کے پاس کچھ بال ہے، ہر بال آپ کی زندگی کا ایک رول ہے، آپ ماں ہیں، بیوی ہیں، بیٹی ہیں، کہیں آپ ورک کر رہی ہیں، کچھ رشتے ہیں جن کو آپ نے ٹائم دینا ہے، اب آپ اسی جار کے اندر وہ بالس ڈالیں گے تو کتنی کو ڈلیں گی، 3-4 ڈلیں گی، باقی باہر رہ جائیں گی، کیا کریں، اس جار کو خالی کریں، سب سے پہلے اپنی زندگی کے جار میں بالز ڈالیں، اپنا ہر رول پہچانیں، ماں ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے، بیٹی ہونے کے، بہو ہونے کے، اور اسی طرح ہر چیز کو اس کا حق دیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس میں کچھ ظاہر وہ بھر جائے گا، لیکن آپ کچھ کنکر لیں وہ ڈال لیں، وہ خالی جگہوں میں کنکر آ جائیں گے، کنکر کیا ہے، جو آپ کو براہ راست زمین نظر آ رہی ہوتی، لیکن کچھ سائڈ کے کام ہمارے دوسروں کی وجہ سے نکل آتے ہیں، آپ اس میں پھر بھی کہتے ہیں جگہ بھر گئی نہیں، آپ پھر ریت کا ایک گلاس ڈالیں گے وہ بھی ڈل جائے گا، آپ کا ٹب بھی بھر گیا نہیں، آپ اس میں جوس کا ایک گلاس لے کے ڈالیں، وہ ریت میں جا کے وہ بھی جذب ہوگا۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے، میں اور آپ اپنی زندگی کے اس جار کو بڑا نہیں کر سکتے، کسی کا تو اللہ نے پتا نہیں 20 سال کا لکھا ہوا، کسی کا 25 سال، 26, 50, 60, آپ نے میں نے اس کو مینیج اچھا کرنا ہے. دیکھیے ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری ہوتا ہے نا سفر میں ساتھ جاتا ہے. کبھی آپ دیکھیں تو کچھ لوگ اس تھوڑے سے میں بہت کچھ رکھ لیتے ہیں کیونکہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں, کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑتے, اور کچھ اس میں گچھے مچھے کر کے دو چار چیزیں رکھ کے لے جاتے ہیں. فرق ہے نا. تو اپنی زندگی کی بے ترتیبیوں کو ہم نے انشاءاللہ ختم کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے دوسری طرف آپ کو دیکھنا ہے وقت ضائع کرنے والے کام. ہماری زندگی میں ٹائم ویسٹرز کہاں ہیں؟ اس میں جو چیز آج کی آپ کی چیز میں ایک ہلکا سا ہنٹ ہے, آگے جا کے اس پہ ہم بات کریں گے, وہ کیا ہے؟ کم از کم آج سے آپ اس پہ کانوں کو ٹکرانے دیں کہ اپنے سیل فون کے استعمال کو کم سے کم کر لیں. مجھے ایسے لگتا ہے کچھ لوگوں کو سیل فون جو ہے نا وہ آکسیجن ماسک لگتا ہے. اس وقت بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا, نوٹ کریں, اپنے سوتے میں بھی ہاتھ میں ہوتا ہے, تکیے کے نیچے سے رات کو نکلتا ہے, صبح نہ ملے آدھے لوگوں کے سیل فون وہ کوئل کے اندر چھپے ہوتے ہیں, باتھ روم میں سیل فون ہے کہ نہیں ایسی چیزیں. حالانکہ اس کا صحیح استعمال بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں کہ اچھا استعمال ہوگا. اسی شیٹ میں آگے آپ کو کچھ اس میں دیے بھی گئے الحمدللہ, کہ اگر آپ اپنی اس کو نعمت سمجھیے. آپ سیل فون اپنے یا اپنے بچوں کا پھینک نہیں سکتے, یہ وقت کی ضرورت ہے. اللہ نے صلہ رحمی کا اسے موقع دیا, بیماروں کا حال پوچھئے, ایک دوسرے کی خیر خبر ہو. لیکن اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہو گیا نا کہ ہر وقت آپ اپنے آپ کو اسی کے ساتھ رکھیں. تو یہ ٹائم ویسٹرز میں آج بہت کچھ ہے. کریں کیا, سیل فون کا استعمال محدود کر دیں, شکر کریں کہ اللہ نے دیا, اور اس کے بے جا استعمال سے رکھیے. لمبی کالز نہ کریں, غلط وقتوں پہ نہ کریں. اس پہ ایک لیکچر میں ریکمینڈ کروں گی, انشاءاللہ آپ کو آج اس کا کہوں گی کہ لنک بھیج دیں گے یہ لوگ. ہمارا پاکستان کا جو ٹرپ تھا ابھی لاسٹ, اس کے اندر کراچی لیکچرز میں یہ لیکچر ہوا تھا, سیل فون کا استعمال, آداب, شرائط اور نقصانات. بہت ہی کمپریہنسو قسم کا تھا, پوائنٹس کی صورت میں بات کی تھی. اللہ کرے کہ ہم ان نعمتوں کو صحیح طرح استعمال کر سکیں. انشاءاللہ یہ بات آگے بھی آئے گی. تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, تو انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور پھر اگلا حصہ پڑھیں گے. آج کا ہمارا گول ہاف پارا ہے. میں آپ کو ترتیب بھی بتا دوں, آج سے لے کر جمعہ رات تک ہم ہر دن آدھا آدھا پارا کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جمعہ المبارک سے پھر ہم پورا پارا کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. کتنا خوبصورت الحمدللہ استاذہ جی نے جس انداز سے ہمیں آج استاذہ جی نے دورہ قرآن اسٹارٹ کیا, کہ واقعی اس اینگل سے کبھی سوچنا ہی نہیں کس انداز سے استاذہ جی نے ہمارے سامنے فیکٹس رکھے ہیں, اور کس انداز سے ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اور واقعی ہم اس کو اس انداز سے کبھی غور و فکر نہیں کرتے, اور جب غور و فکر نہیں کرتے تو اس انداز سے پھر شکر بھی ادا نہیں کرتے نا. جی, آپ یہ دیکھیں کہ شکر کیا ہوتا ہے. آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ خالی میری آواز کنفرم کر دیجیے. جی, آواز ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں, کسی بھی شکر یعنی کسی بھی چیز کا شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ اس کو جزاک اللہ خیر کہہ دیں, یا صرف آپ کو اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے کھانے کی نعمت دی ہے, یا سننے کی نعمت دی ہے, یا جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے, آپ کے سارے آرگن کام کرتے ہیں, آپ کو صحت ملی ہوئی ہے, آپ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں, تو یہ ساری نعمت صرف یہ کہہ کے شکر ادا کر دیں گے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے وقت دیا کہ میں دین کا کام کر رہی ہوں, یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے صحت دی کہ میں الحمدللہ اس صحت کو صحیح جگہ استعمال کر رہی ہوں. کیا یہ شکر ہے؟ کیا سچ بتائیے, استادہ جی نے کس انداز سے مجھے اور آپ کو شکر بتایا؟ کیا یہ شکر گزاری ہے کہ صرف میں اور آپ اپنی زبان سے ادا کر دیں تو یہ شکر گزاری ہو جائے گی؟ بتائیے شابش, یہ شکر گزاری ہوگی کیا؟ جی, اس کا استعمال الحمدللہ, اس کا استعمال. اب یہ دیکھیے, اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے نا, اگر آپ سپوز کریے وہ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے, اور وہ تحفہ جو ہے وہ آپ اس سے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ تحفہ آپ کو پسند نہیں آئے, وہ آپ کی جسے کہا جائے جو آپ پسند کرتے ہو اس انداز سے وہ تحفہ نہ ہو, لیکن آپ کو تو جسے کہا جائے وربلی جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہہ دیتے. لیکن اصل کب شکر ادا ہوگا؟ کہ جب آپ اس کی تحفے کو استعمال بھی کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو وقت دیا ہے, جو آپ صحت دی ہے, جو الحمدللہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں, جب آپ ان کو صحیح استعمال بھی کرتے ہیں, یعنی کہ آنکھیں اللہ کے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں تو اس کا صحیح اگر میں اور آپ استعمال نہیں کرتے تو یہ شکر گزاری نہیں ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی طرح اگر کان اللہ تعالیٰ نے دیے سننے کے لیے کہ اس سے میں اللہ کی باتیں سنوں, اچھی باتیں سنوں, اور اس کو میں غلط چیزوں میں استعمال کرتی ہوں غیبت کرنے میں, یا جسے کہا جائے کانوں سے جو ہے میں ایسی باتیں سنتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, تو سچ بتائیے کیا یہ شکر گزاری ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو شکر, دراصل شکر کیا ہوتا ہے, جو نعمت دے آپ اس کا بھی شکر گزار ہو, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی, اور پھر اس نعمت کو صحیح استعمال کریں. یہی استاذہ جی ہمیں بتا رہی تھی الحمدللہ اس کا صحیح استعمال کریں نا. بالکل آپ یہ دیکھیے نا, آج اس انداز سے استاذہ جی نے ہمارے اندر شکر گزاری نہیں کریں, واقعی اس انداز سے ہم سوچتے نہیں تھے. ہم سمجھتے تھے ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں, لیکن واقعی آج آپ نے جو تین گروپس دیکھے, آج دیکھے نا آپ نے تینوں گروہوں کا ذکر الحمدللہ, اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں, تو اس کے حساب سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کون سے گروہ کے اندر آتے ہیں نا. الحمدللہ جی, اپنے ہر عمل سے شکر کا اظہار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے الحمدللہ, یہ سوچیں کہ اللہ جی اس سے راضی ہو جائے. بالکل الحمدللہ, ہماری ہر سانس کا, بالکل ہماری ہر سانس کا حق ادا ہو, ہمیں حق ادا کرنا انشاءاللہ اللہ کو, اللہ کے حکموں کو, اللہ کے حکموں کے مطابق نعمتوں کو استعمال کرنا ہے الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں آج آپ نے کیا دیکھا, مطمئن کون ہوتا ہے جو ایک پرٹیکولر میتھڈ اختیار کر لیتا ہے, جسے کہا جائے جس کا خاص ایک حال ہو یا ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو نا. عموماً ہم یہی اسی انداز سے متقی کو جیسے کہا جائے سمجھتے ہیں نا, ہر جسے کہا جائے جو مولوی ہوتے ہیں یا ہم ان کو سمجھتے یہی کہ شاید یہ متقی ہیں, انہی کے پاس جا کے فتوی لیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہر جسے کہا جائے جیسے کہتے ہیں نا ہر ہاتھ ملانے والا دوست ہوتا, اسی طرح ضروری نہیں ہے جو ظاہری گیٹ اپ اختیار کر لے تو وہ واقعی متقی ہو. تو متقی کی اصل ڈیفینیشن کیا بتا دا جی نے, کسی کو یاد ہے؟ جی, ہدایت کا طلبگار, ہدایت کو طلب کرنے والا, جس کے اندر شعور آ جائے, جو گناہوں سے بچنا شروع کر دے, جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا بن جائے, تو دراصل وہی ہے نا متقی. کیا آپ کے اندر یہ کوالٹی آ رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو جائزہ دیتے جا رہے ہیں آیات کی روشنی میں؟ بتائیے کیا دل چاہتا ہے کہ بس ہدایت کی طرف میں آگے بڑھتے ہی چلے جائیں, مزید اللہ تعالیٰ نے جو اتنا ہمیں قرآن پر غور و فکر کی جو دعوت دی وہ ہمارے اندر آتی جائے, اور ہم بہت زیادہ غور و فکر کر کے وہ خزانے پائیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو ملے تھے, کہ ان کے سامنے ایک ایک آیات رکھی جاتی تھی اور ان کا عمل اس کے تابع ہو جایا کرتا تھا نا. ایسا ہوتا تھا نا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بتائیے, ایک ایک وہ آگے بڑھتے نہیں تھے, کیونکہ ان کو قرآن ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی یہ عمل کے لیے. آج ہم اتنا سنتے ہیں, اتنی جگہ دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں, ساری الحمدللہ آیات میرے اور آپ کے سامنے بھی گزرتی ہیں, اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے سم ٹائم, اس وقت ہمارے اندر ایک انرجی آتی ہے, ہمارا ایمان بوسٹ اپ ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں عمل کرنا, لیکن کتنی جلدی ہماری زندگی کے اندر دنیا کا رنگ بن جاتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ بتائیے. جی الحمدللہ, جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آل فائیو سینسز کا شکر ابھی ادا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو الحمدللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں متقی بننا ہے, صرف اپنے حال ہونے سے نہیں, بلکہ واقعی شعوری ایمان کہ میرے اندر مستقل طلب ہو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور جب آپ کے اندر اتنی عاجزی ہوگی نا, اتنی شکر گزاری ہوگی نا, آپ بالکل ہمبل ہو کے اللہ تاکہ بیٹھ جائیں گے نا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے سامنے جو قرآن مجید کے خزانے ہیں نا وہ کھلتے چلے جائیں گے, اور آپ کو صحیح راستہ ہدایت کا پتہ چل جائے گا. نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے بلکہ صحیح رہنمائی بھی دیں گے ان آیات کے ذریعے سے. کتنا پیارا ہے نا میرا اور آپ کا تعلق اس قرآن کے ذریعے سے. اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں, کہ اتنا پیارا کلام میں اور آپ اتنی کمفرٹ زون میں سن کر کس انداز سے لے رہے ہیں نا, کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے؟ اللہ اکبر. بالکل آپ سوچیں نا کہ جتنی زیادہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے نعمتوں کے ملنے پر, اتنا زیادہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے جائیے، کیونکہ کتنے احکامات میں اور آپ سن کر ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اس کا امپلیمنٹ نہ ہو سکے، تو خوب خوب دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں پہ مجھے نہ پکڑنا، میری کمی کوتاہیوں پر مجھے نہ پکڑنا نا، کیونکہ وہ تو جسے کہا جائے معاف کرنے پر قادر ہے نا، تو ساتھ ساتھ اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجیے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ بس میں اس قرآن کو جسے کہا جائے سننے کی حد تک ہوں بلکہ میرے عمل کا حصہ بن جی. اچھا اب یہ بتائیے جی، الحمدللہ اب یہ بتائیے جو آپ نے ماشاءاللہ سورہ بقرہ اسٹارٹ کی اور آپ نے اس یقین کے ساتھ اسٹارٹ کی نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی بالکل شک سے پاک ہے ہر طرح، یعنی مجھے اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھے اور آپ کو کنفرم پتا ہے اس میں جو کچھ ہے حق ہے، جو کچھ بات ہے وہ اللہ کی طرف سے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے سمینا بتانا. آپ نے چار گروپ کو دیکھا، اب الحمدللہ آپ نے مومن کو دیکھا، مومن کا طرز عمل دیکھا، آپ نے کافر کا طرز عمل دیکھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے الحمدللہ منافق کو دیکھا اور آپ نے فاسق کو دیکھا. اب آپ یہ بتائیے کیا چیز ہے جو یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب کو چیزیں دی تھی نا، یہ قرآن سب کے لیے آیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس قرآن سے مومن تو فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر منافق اور فاسق کا تو بالکل ہی حال الگ ہے، کیا چیز ہے؟ شاباش بتائیے کس انداز سے مومن اس قرآن پر عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. شاباش جی بالکل الحمدللہ، مومن کس انداز سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ آپ نے بالکل کہا، اور کافر جو ہے اور فاسق جو ہے اور جسے کہا جائے فاسق کے علاوہ منافق، اب یہ دیکھیں نا کہ استاد جی نے ہمیں کیا بتایا تھا، یہ ہمارے پاس کیا ہے، آپ دیکھیں مومن کون ہوتا ہے جو ہمیشہ خیر کا حریص ہوتا ہے نا، یعنی بالکل اس کو اس کے اندر کیا چاہت ہوتی ہے کہ مجھے ایک دن صراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ تم کو سیدھا راستہ دے گی، لیکن کن کو دے گی ہدایت، جو متقین ہوں گے. آپ نے اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا، یہ کوالٹیز آپ نے دیکھا کہ جب انسان متقی ہوتا ہے تو یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر آتی ہیں، ہم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ صحیح معنوں میں متقی ہیں کہ نہیں، اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نمازیں آپ اور میں دونوں پڑھتے یا نہیں پڑھتے، سچ بتائیے ہے نا، ہم اور آپ زکات بھی ادا کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ الحمدللہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال دیا ہے وہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں کھلے چھپے، آخرت پر میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے، یہ ساری جو انڈیویجول عبادات ہیں وہ آپ بھی کرتی ہیں میں بھی کرتی ہوں، ہے نا، جو بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے اس کے حساب سے جو ڈسکس دی ہے میں اور آپ کرتے ہیں، لیکن اصل متقین کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب آپ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے؟ جب دوسروں کے ساتھ آپ کا الحمدللہ انٹریکشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ جب آپ کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، تو دراصل آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ تقوی کی کس لیول پر ہیں. اب انڈیویجل بیسس پہ آپ کا الحمدللہ تہجد بھی پڑھنے والی بن جائیں، خوب خوب نفل پڑھنے والی بن جائیں، خوب خوب نفلی روزے بھی رکھتی جائیں، لیکن کیا انڈیویجول بیسس پہ کرنا آسان ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ تو سارا وقت اپنی عبادت ہی کریں اگر آپ کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائے تو، یہی کرتے ہیں. لیکن بات سر دراصل یہ کہ صرف یہ تو نہیں ہے نا، ہمیں سادا جی نے کیا بتایا کہ یہ کلام صرف اپنے تک نہیں، یا ایھا الناس عبادت کیا ہے کہ یعنی یہ قرآن نہ صرف ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے نا، تو جب آپ اس قرآن کا میسج خود سن کر خود عمل کرتے ہیں یہ تو ایک درجہ ہے، لیکن جب آگے پہنچاتے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو پھر دراصل آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آپ کے اندر کس لیول کا جسے کہا جائے تقویٰ ہے. صحیح ہے کہ نہیں بتائے؟ کیونکہ آپ کا جب ان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے، آپس میں آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ دیکھیے، بچوں کے ساتھ دیکھیے، ریلیٹیوز کے ساتھ دیکھیے، سسرال والوں کے ساتھ دیکھیے نا، کس انداز سے اس وقت آپ کے اندر تقویٰ کی جھلک نظر آتی ہے کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، کتنا زیادہ جسے کہا جائے ہدایت کے طلبگار ہیں نا. جی الحمدللہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی نیکیاں کرنی ہے، بالکل لوگوں کی بالکل لوگوں کو پہچاننا ہے نا, تو بات ساری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے نا کہ جیسے متقین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, اللہ تعالیٰ وہ ساری صفات ہمارے اندر آ جائے, واقعی شعوری طور پر میں اور آپ ویسی عبادت کرنے والے بن جائیں, لیکن ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے معاملات جو ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, وہ چاہے کسی بھی لیول پر ہو, چاہے پیغام پہنچانے کی حیثیت سے ہو, ایز اے دائی دین کی حیثیت سے ہو, یا ایک ماں اپنے گھر میں خود ایک دائی ہے نا, بچوں کو کیا کرنے والی ہے, نصیحت دینے والی ہے نا, ان کو دین کی طرف بلانے والی ہے. اس وقت دیکھیں جب بچے آپ کو ستائیں, جب آپ کے رشتہ دار آپ کو تانا دیں کہ بہت زیادہ تم تو فلاچک ہو گئی ہے, بہت ایکسٹریم ہو گئی ہے, اس وقت میرا اور آپ کا کیا رویہ رہتا ہے, اس وقت میں اور آپ کیسے بہیو کرتے ہیں, اس وقت میں اور آپ اوپن تو نہیں ہو جاتے, صبر کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, اس طرح سے آگے سے اوپر سے ریپ تو نہیں کرتے. تو دراصل بات وہی ہے نا کہ متقی تو وہی ہوگا جو ہر حال میں ہدایت کا طالب ہوگا نا, ہر وقت اس فکر میں رہے گا کہ میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں, میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جڑ رہا ہے نا, تو تعلق تو اسی وقت جڑا رہتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ بھی الحمدللہ اچھے رہیں. جی اب یہ بتائیے کہ جو فاسق اور منافق ہے, کیا ڈفرینس ہے؟ استاد جی نے بہت اچھے انداز سے بتایا کہ ہمیں فاسق کے درمیان اور منافق کے درمیان ڈفرینس, شاباش, کتنا زبردست ڈفرینس بتایا, بہت سمپل اور آسان سے وڈ میں, کون بتائے گا مجھے؟ شاباش. فاسق اور جسے کہا جائے منافق کا کیا ڈفرینس ہے؟ جی فاسق بے شرم ہے, بالکل بالکل فیشن میں شرم نہیں آتی, بالکل الحمدللہ فاسق کا شرم, بالکل فاسق کیا ہے؟ کھلم کھلا نافرمانی, بے شرم, جس کو چھوٹے سے لفظ میں سادہ جی نے سنو دیا کہ واقعی بے شرم کا ورڈ یہ کہ کسی لحاظ سے کسی کی حیا نہ کرنا, نہ لوگوں سے حیا کرنا, نہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنا. لیکن آپ دیکھیں نا منافقت کیا ہے, دل کا روگ ہے نا, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ, تو وہ ایک طرح سے لوگوں کے سامنے تو ڈرتا ہے, جیسے تاجا منافقت ان کو نظر نہ آ جائے نا, وہ سامنے سے تو شو کرے گا نا کہ آیا میں مسلم, بٹ ایکچولی وہ مسلم تو نہیں ہے, اس کے اندر کا نفاق اس کو اسلام کی طرف تو آنے دیتا نہیں ہے نا, الحمدللہ. تو کتنی پیاری بات ہے نا, ان آیات کی روشنی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آگے دیکھیں نا, جب منافقت کھلتی ہے, منافقت جیسے سادہ جی نے بتایا نا, ان آیات کی روشنی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں, میرے اور آپ کے اندر تو منافقت نہیں, نفاق میں تو بالکل ہی الگ ہے نا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں منافق کون ہے, جو اسلام کا تو لبادہ ہوتا ہے, اپنے آپ کو شو کرتا ہے نا کہ میں مسلم ہوں, لیکن اندر سے اس کا دل مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اس کا مقصد نہیں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ریا ہے, شو آف ہے نا, اس کا مقصد کیا ہے, لوگوں کے سامنے کچھ ہونا اور اندر سے کچھ ہونا نا. تو آج نظر نہیں آتا کہ جیسے قرآن جب ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے تو مجھے اور آپ کو لگتا ہے نا کہ جیسے اللہ ہماری اندر کی منافقت کھول رہے ہیں, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ شاباش, بتائیے, ایسا نہیں لگتا کہ جیسے قرآن ایک آئینہ ہے اور اس آئینے کی روشنی میں مجھے اور آپ کا اپنا دل نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس دل کے اندر کتنی منافقتیں ہیں نا, اور کتنی زیادہ جس سے تازہ چیزیں ایسی ہیں جس پر مجھے اور آپ کو ورک کرنے کی بہت ضرورت ہے. ورنہ آپ دیکھیے جس انداز سے استادہ جی نے آج کی آیات کو ریلیٹ کیا کہ ٹائم کے ساتھ نا, کہ دو چیزیں جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قدر نہیں کرتی, وہ کون سی دو چیزیں؟ مجھے اور آپ کو ایک ٹائم پیریڈ ملا ہے نا, مجھے اور آپ کو ایک جسے تازہ باکس ملا ہے نا اتنے ٹائم پیریڈ کا, کہ مجھے اور آپ اس وقت میں ہم کیا جمع کرتے ہیں نا, کس کس انداز سے نیکیوں کو لے کر آتے ہیں. جی الحمدللہ. چلیے استاذہ جی رہ جی ہمارے ساتھ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیر آپ کی پارٹیسپیشن کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایسے ہی ہمیں بغیر کسی انٹرپشن کے شروع کر لینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے لے چلتی ہوں. آپ کے پاس بہت محدود پیسے ہوں اور آپ کسی ایسے سفر پہ گئے ہیں جہاں آپ کسی کو نہیں جانتے, کوئی آپ کو نہیں جانتا, کوئی کریڈٹ کارڈ, چیک بک, اے ٹی ایم, انٹرنیٹ ڈیلنگ کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کے پاس ابھی سفر کے بہت سارے دن باقی ہیں, چلیے ایک مہینہ کہہ لیں, پیسے اتنے ہیں کہ اگر عقل مندی سے ہوش سے گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی آخری دن کا کھانا پانی لے سکیں گے. آپ ان پیسوں کو کیسے استعمال کریں گے؟ کون ہے جو پہلے دن جا کے کسی مال میں اس کے کپڑے خرید لے, جوتے پرس اچھے ہیں لے لیں؟ آپ کہیں گے جوتا پرس لے لیا اور اگر کھانے کے پیسے نہ بچے, بس کے ٹکٹ کے پیسے نہ بچے. بس آج سے آپ اور میں اپنی زندگی کو اس طرح سے محسوس کریں کہ ہمارے پاس وقت کی بہت محدود دولت ملی ہوئی ہے ہمیں, یعنی ایک بہت محدود وقت ہے اور ہم نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھیں جو ماشاءاللہ ماضی کی شخصیات گزری, جس میں سب سے بڑھ کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ دیکھیں کہ ایک شخص پوری قوم کا کام کر گیا. جو تبدیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں آئی, ہزاروں لوگ مل کے بھی وہ تبدیلی آج تک نہیں لا سکے. وجہ کیا تھی؟ کیا آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے؟ آپ کے بعد صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت زیادہ خوبی دی تھی کہ وہ اپنے وقت پہ بہت نظر رکھتے تھے. تو انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو آرگنائز کرتے جائیں گے, بیچ بیچ میں ہمیں بہت ساری ٹپس بھی ملیں گی, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت ڈال دے, اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. اب ہم اپنی ترتیب کے اعتبار سے جہاں کھڑے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے, بیچ میں ایک دو آیات آئے تھے تدبر کے بعد کی, اس کو لے کر چلتے ہیں. آیت نمبر 29 سے دیکھیے گا. میں پھر توجہ چاہوں گی کہ بچوں کو لے کے بچے بیٹھ جائیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب بھی اپنا پارا کھولیں. بالکل آخری لائن سے ہم شروع کر رہے ہیں جہاں پہ یہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بلکہ میں آیت تدبر سے پھر پڑھوں گی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور تم کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ ذرا سا اس میں انداز دیکھیے پرووک کرنے کا, مراد یہ کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. کیسے؟ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے, اس نے تم کو زندگی عطا کی, پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا. سوچیے میری موت کب آئے گی, اپنی موت کے لمحے یاد کریں. پانی تو ہے نا, عقل مند وہ ہے جو زندگی میں ہی اپنے مرنے کو یاد کر لے, پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا, پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. ذرا اس جملے پہ غور کیجیے, خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ایسے نہیں لگتا کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے لیے. گھر بنا کر شوہر کے کہ بیگم, یہ سب کچھ آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا, سورج چاند ستارے زمین پھل پھول ہمارے لیے پیدا کیے. فرمایا یہ سب تمہارے لیے, بس تم کیا کرو, تم میرے بن جاؤ اور اللہ ہمیں اپنا بنا لے. پھر اوپر کی طرف توجہ, پھر آسمانوں کی طرف توجہ کی اور سات آسمان استوار کیے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی ایک اللہ نے یہ سب کچھ بنا دیا. اب یہاں سے آگے دیکھیے آدم اور ابلیس کا قصہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے کا جو پہلا وقت تھا, جہاں بالکل پہلا انسان دنیا میں کون آیا, یہ کیسا خوبصورت اور ایک ایسا بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے, ہم کہاں سے آئے, کدھر گئے. کچھ لوگوں کو اس میں غلطی لگی, ڈارونزم کے نام پہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو بندروں کی اولاد ہیں, گویا کہ ہمارے باپ دادا تو جانور تھے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے انسان بن گیا, پھر اس کی دم کٹ گئی, پھر ٹانگیں لمبی ہوتی گئیں, بازو چھوٹے ہوتے گئے, اور اس کو ایولیوشن کے نام پہ آج لوگوں نے بہت متعارف کرایا. نہیں, ہم پڑھ کے انشاءاللہ اس میں سے بہت کچھ آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بھی اب سمجھ آئے گا. جو ہم اپنی لائف مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, زندگی کو بہترین استعمال کرنا ہے, تو کیسے ہے آئیے دیکھیے. بھائی اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. لفظ نوٹ کیجیے, زمین میں, یعنی انسان پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا, بس ایک ٹیسٹ کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا. انہوں نے عرض کیا, کیا آپ زمین کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظامات کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ یہ کیوں کہا فرشتوں نے؟ کیونکہ آدم سے پہلے جنات دنیا میں یہ کچھ کر چکے تھے, تو آدم کے بارے میں بھی ان کا یہی گمان ہو گیا. آپ کی حمد و ثنا کے سب تصدیق اور تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں, یہ تھی اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ. فرشتوں نے یہ سمجھا کہ آدم کی تخلیق کا مقصد اللہ کی تعریفیں کرنا اور تسبیح کرنا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم کے ذریعے سے تسخیر کائنات کا نام لینا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آدم کو پیدا کے لیے یہ سوال کر بیٹھے، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا. دیکھیے عاجزی فرشتوں کی، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. یہاں تک آپ دیکھیے کہ ایک حصہ اس کہانی کا شروع ہوا. تھوڑا سا میں اس کا آپ کو خلاصہ دے دوں. آدم اور ابلیس دو کردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس دنیا میں بھیجا. ابلیس نہ شکرا تھا نہ فرمان تھا، اللہ کی عبادت تو کرتا تھا اطاعت نہیں کر سکا. آج بھی دنیا میں کچھ لوگوں کو یہ غلطی ہے، کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ بس اللہ نے کہا نماز پڑھو پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عمرہ کرنے جاؤ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ رکھو ہم رکھ لیں گے، بس اتنا کافی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی پابندیاں لگائے، کچھ ضابطے مقرر کرے، خوشی غم کے طریقے، زندگی گزارنے کے طریقے، اس پہ انکار کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ خطرے کی علامت ہے. اس کے برعکس آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ لے کر آئے تھے. اس میں ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کی بھی مانیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اس کی بات بھی ماننی ہے. اب ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو وہ سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس طرح کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گے. ظالم قرار دیا جاتا ہے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی رغبت دلا کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑوا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. کون سے کلمات تھے آدم اور حوا کے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دیکھیے گناہ ہوا، غلطی شیطان سے بھی، ابلیس سے بھی ہوئی اور غلطی آدم سے بھی ہوئی. ابلیسیت کیا ہے؟ پہلی بات ہے غلطی کو غلطی مانو ہی نہ، دوسری بات غلطی کر کے اکڑ جاؤ، تیسری بات کیا ہے کہ اپنی غلطی کو سچا ثابت کرو. افسوس کے ساتھ بات کہوں گی، کل کے دور تک یہ تھا کہ لوگ گناہ کرتے تھے تو ڈرتے تھے، دل میں گلٹ آتا تھا. آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ غلطی نہیں ہے، یہ تو اب زیادتی کرے نہیں روکتا، کوئی حرام نہیں ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے. اور جس تیزی سے آج ہم دین اسلام کے مانے ہوئے اصولوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ کل کے پانچ نمازیں پڑھنے کو بھی لوگ ایکسٹریمزم کہیں گے. اور بھی سب پانچ وقت مسجد کا رخ کرتے ہیں اور مسجد جائیں گے نماز پڑھیں گے، یہ ایکسٹریمزم ہے، گھر پہ پڑھ لو، جہاں چار مرد جمع ہوتے ہیں جماعت کر لو. یعنی دن بدن جو سہولت پسندی آ جاتی ہے تو دین کی بنیادی چیزیں بوجھ لگنے لگتی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا، اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل نہ کیا جا سکے. خیر آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی، قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو کوئی میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میری سے ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں باپ کے میرے محاسبے کی بات ہے. آپ کے میرے پاس آپشن صرف اس موت سے پہلے کا ہے. ہدایت کا تحفہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پیش کرتے ہیں، جو دل کی خوشی سے اس کو لے لے اللہ اس کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں. اور دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام الہادی ہے، ہدایت دینے والا. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا تحفہ قبول کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دن بدن اس کی نیکیوں کو، اس کی ہدایت کو بڑھانے لگتے ہیں. آپ کے میرے لیے اب یہ سوال ہے، میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں، آپ گھر سے نکلے، کہیں جانا تھا، آپ کا خیال ہے یہی روڈ سیدھی جاؤں گی تو بس اس طرف پہنچ جاؤں گی. آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں روڈ دو حصوں میں بٹتی ہے، اب یا تو آپ کو رائٹ لینا یا لیفٹ لینا. اب جب لیفٹ لینا ہے تو کہیں اور پہنچیں گے، رائٹ لیں گے تو کہیں اور پہنچیں گے. آپ کہتے ہیں ذرا سا میں رخ موڑ کے دیکھ لوں جانا کدھر ہے. رائٹ سائڈ اوپر آپ دیکھتے ہیں تو ایک کتبہ لگا ہوا ہے، ایک سائن بورڈ لگا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، راستہ بڑا دشوار ہے، کانٹے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، جو خرابی ہے راستے کے اعتبار سے، لیکن اینڈ پہ وہی جگہ کا نام لکھا ہے جہاں آپ جانا چاہتے تھے. آپ کہتے ہیں راستہ بڑا اچھا، بڑا خراب راستہ ہے، لے میں دیکھتی ہوں بڑا لیفٹ سائڈ کدھر جاتی ہے. آپ ذرا سا ادھر موڑ کے منہ دیکھتے ہیں تو ادھر لکھا ہے راستہ بڑا خوبصورت ہے، خواہشوں سے بھرا ہوا، روڈ بہت خوبصورت ہے، چوڑا بھی ہے، سایہ بھی ہے، سڑک کے اوپر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں. آپ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ راستہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں یہ روڈ ختم ہوتی ہے وہاں ایک جنگل ہے، اور جنگل میں ایک شیر ہے، اور جو ادھر جاتا ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے، یا آگ کا ایک گھڑا ہے، جو جاتا ہے اس آپ سے آپ کدھر مڑیں گے؟ کتنے لوگ جو رائٹ سائڈ مڑیں گے اور کتنے جو لیفٹ سائڈ مڑیں گے؟ کہنے کو ہم میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ ہم اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ راستہ دشوار ہے، مشکل ہے، ہم رائٹ ہی سائڈ مڑیں گے، کیونکہ ہمیں تو اینڈ پہ اپنی منزل چاہیے. لیکن حقیقت کی زندگی میں اکثر لوگ رائٹ کی بجائے لیفٹ پہ نکل جاتے ہیں. کیوں؟ راستے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. نہ سمجھی کی بات ہے، چار دن کی زندگی میری آپ کی، اس میں سے دو تو گزر ہی گئے ہوں گے، اگلے دو کو رسک میں رکھ کر قبر کے گھڑے کو یا تو آگ کا گھڑا بنا لیں یا جنت کا گھڑا بنا لیں، یہ میرا آپ کا کام ہے. تو ہم سب اس زندگی میں اگر اس بات کو سمجھ اللہ کی رحمت ہوگی. جب آپ یہ دیکھیے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے، طویل قصہ ہے، تقریباً 10 رکوع ہم بنی اسرائیل کے قصے پڑھیں گے. سب سے پرانا مذہب، یعنی آج جو ایگزسٹنگ ریلیجنس ہیں اس میں الہامی مذاہب میں جیوئزم، یہودیت یا بنی اسرائیل، سب نام اسی کے ہیں، اس کی کہانیاں ہم پڑھنے لگے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ان کا واسطہ وہاں اسی گروہ سے پڑھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت عزت دی تھی، نبیوں کی نسل میں سے پیدا کیا، ان کو مواقع بھی دیے، عقل مندی بھی دی. آج بھی اس قوم میں بڑی عقل مندی ہے، آرگنائزڈ ہیں، ٹائم کے پابند ہیں، ویل پلانڈ ہے، 100 سال سے پہلے 100 سال کی کہہ لیجئے کہ پلاننگ کر لیتے ہیں. یعنی اگر کسی نے لائف مینجمنٹ سیکھنی ہے تو وہ جیو سے سیکھے. آج بھی مٹھی پر لوگ ہیں لیکن پوری دنیا کی اکانومی ان کے ہاتھ. تو یہ عقل مندی اور خوبیوں کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن ان کی یہ عقل دنیا کی کامیابی کا ذریعہ تو بن رہی ہے اور بنی تھی، لیکن یہ اللہ کے حکم کو بھول گئے. تو اب یہاں مجھے آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تم نے قرآن شروع کیا ہے، آؤ ذرا پچھلے لوگوں کی کہانیاں پڑھ لو کہ جو غلطی ان سے ہوئی وہ تم نہ کرنا. اور جب آپ دیکھیں کہ پچھلوں کی غلطی آج ہم بھی دہرائیں گے تو جو ان کا انجام تھا وہ ہمارا. آپ کو یہ حصہ پڑھتے ہوئے کئی جگہ محسوس ہوگا کہ یہ تو آج ہم مسلمانوں کی کہانی ہے. شعور کے ساتھ، محاسبے کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کیا نعمت تھی؟ نبوت کی نعمت، علم کی نعمت، میرے ساتھ تمہارا جو وعدہ تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو وعدہ تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. کیا وعدہ تھا اللہ کا ان کے ساتھ؟ اس نبی کو ماننا. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کو تم نے ماننا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے آگے. یہ بات ان کو اچھی نہ لگی. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے آج کے دور میں دوسرے فرقے کی بات کوئی سننا برداشت نہیں کرتا. یہود کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فرقے یا ہماری جماعت یا ہمارے گروہ میں سے آئیں گے. پریکٹیکلی انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بنی اسماعیل سے آگے، اس بات کو اتنی بڑی بنیاد بنایا کہ آج دیکھیے کہ دنیا میں یہ مذہب بالکل اپنی جگہ پہ سمٹ کے رہ گیا. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوتا تو آج پوری دنیا پہ اسلام ہوتا. جتنے ویل سیٹلڈ طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں پوری دنیا میں اسلام پھیلتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اگر میرا وعدہ پورا نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، اور کیا کرو؟ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو. آپ دیکھیں کہ ان کے علماء کے اندر کچھ خیانتیں آ گئی تھی، اس کا تذکرہ آیتوں کو بدل دیتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ حکموں کو زیادہ نمایاں کر دیتے، کچھ کو کم کرتے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، دین سکھانے والوں میں جب خرابی آتی ہے نا وہ پوری قوم میں پھیل جاتی ہے. جب لیڈرز خیانت کریں گے تو پھر جو باقی لوگ ہیں وہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس قوم کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے روکا اور فرمایا اور میرے غضب سے بچو، باطل کرم چڑھا کر حق کو شبہ والا نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو. نوٹ کریں، ان کے بھی دین میں نماز تھی. آج مسلمانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں دن میں 5 بار نماز پڑھیں، حالانکہ ہر نبی کی امت کی شریعت میں نماز تھی. زکات ادا کرو. اچھا آپ ہمارے زکات کا کیا نصاب ہے؟ 2.5. اس قوم پہ اس سے زیادہ کی زکات تھی. لیکن جب قومیں عمل چھوڑ دیتی ہیں تو ایک وقت آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا. اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. مراد یہ ہے کہ جب سے سلم کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اس پہ تو ہم میں سے ہر ایک بلکہ سب سے زیادہ تو مجھے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تو دیکھا جائے تو میں ہی آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے ہم اپنے بچوں کو کوئی بات کہیں اور خود نہ کریں، یاد رکھیں وہ ہماری بات نہیں مانیں گے. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ تم یہ نہ کہو کہ میرے بچے میری سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے وہ نہیں سنتے پر وہ تمہیں دیکھتے ضرور ہیں. پہلے دور میں ماں باپ خود بہت مناسب طریقے سے دین پہ عمل کرتے تھے تو بہت کچھ نہیں کہنا پڑتا تھا. اب ماں باپ خود خواہشوں کے پیچھے لگ کے اور اپنی زندگی کا ایک اور رنگ لے گئے، چاہتے ہیں کہ بچے بڑے نیک بنے، تو پھر مشکل تو پڑے گی. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل سے کام بالکل نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ دیکھیں نماز کی کیفیت ہے. نماز کتنا مختصر وقت لیتی ہے، مشکل کیوں لگتی ہے؟ لوگ گھنٹوں کے اعتبار سے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اتنے میں کوئی کہ چلے آئے نماز پڑھے، نہیں نہیں اب گھر جا کے پڑھیں گے، نہیں ابھی وضو نہیں ہے، نہیں ابھی بچے سو رہے ہیں، پتہ نہیں گھر جا کے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. کتنا وقت لگا، ابھی ہم نے ظہر کے فرض پڑھے کتنا وقت لگا، اور سکون کتنا ملتا ہے. تو یاد رکھیے اپنی نمازوں کو پختہ کرنا ہے. آپ اگر اپنی زندگی سے برکت لینا چاہتے ہیں تو 5 نمازیں ہمارے الارم ہیں. بڑی خوبصورت ایک چیز کہیں دیکھی، ایسے 5 کا عدد لکھا ہوا اور فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. بیسٹ ٹائم مینجمنٹ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں نا تو 5 نمازوں کو اس کے وقت پہ لے لیں. یہاں آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ کر سکتے تھے کہ فجر جو ہے وہ صبح 10 بجے رکھ لیتے، سارے اٹھے آرام سے سکون سے نیند پوری کریں اور فجر پڑھ لیں، بچوں کو بھی گھر سے بھیج کے پھر پڑھیں. ہاں اسی طرح گرمیوں میں اب آج کل 12-12:30 تک بھی عشاء کے لیے جاگنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ آخری نماز 8 پہ کرتے، سکون سے پڑھو سکون سے سو جاؤ. نہیں، ہر نماز ہمیں وقت سکھاتی ہے. آج اگر امت مسلمہ اپنے معمولات کو نمازوں سے جوڑ دیں فجر کے بعد فجر سے پہلے، ظہر سے بعد ظہر سے پہلے، مغرب سے پہلے مغرب کے بعد، یقین کریں ہمارا ٹائم خود ہی مینج ہو جائے. آج حال یہ کہ ہم 12 بجے تک فنکشنز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری مغرب تو پتہ نہیں گئی، عشاء بھی گئی، یہ صحیح نہیں ہے. نمازوں کو اپنے لیے الارم کلاک بنا لیں، میں نے ہر صورت میں فوراً نماز پڑھنی ہے. جب نماز کا وقت ہو اٹھیے، کام بند کیجیے، پڑھ لیجیے. یہ ایک ٹائم کو مینج کرنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے. ایک کسی نے اپنی ٹیچر کا، میرے خیال مصر سے ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو انہوں نے عربک میں ایک میسج بھیجا تھا، پھر جس کو بعد میں لوگوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اردو اور انگلش میں بھی بھیجا. اس کا خلاصہ کیا تھا کہ وہ ایجپشن ٹیچر لوگوں کو قرآن سکھاتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے ایک اصول بنا لیا کہ جس وقت اذان ہوگی میں اسی وقت نماز ضرور پڑھوں گی، فرض ضرور پڑھوں گی. اب وہ کیا کرتی، مثالیں کھانا بنا رہی ہیں، اذان ہوئی چولہا بند کیا، جا کے نماز پڑھی، باقی کام پھر کرتی تھی. تو اس سے ان کے وقت میں بہت برکت ہو گئی. ایک دن کیا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ کو ان کو کال آیا کہ وہ ایک ڈش ہوتی ہے عربک، آپ نے بھی کہیں کھائی ہوگی، کہ وہ انگور کے پتوں کے اندر چاول لپیٹ کر تو اس کو سٹیم میں بناتے ہیں. وہ بڑی مشکل چیز ہے، اس کا ایک ایک ریپ بنا کے لپیٹنا پڑتا ہے، پھر اوون میں رکھتے ہیں. ہسبینڈ نے کہا کہ تم آج یہ کھانے میں بناؤ. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب وہ بنا رہی تھی، اب وہ پتوں کو لپیٹ رہی تھی، ایک آدھا پتا رہ گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اوون میں رکھنا تھا. تو اتنے میں اذان ہو گئی، اس نے حسب عادت سب کام چھوڑا، مسلے پہ کھڑی ہو گئی. ہم ہوتے کہتے یہ دو پتے ہی ہیں نا، لپیٹ لو. اچھا لپیٹنے کے بعد ہم کہتے بس اوون میں تو رکھنے ہیں. پھر اوون میں رکھنے کے دوران ہم کہتے ذرا اس کی سائڈ پلٹ دو. اس نے یہ کچھ نہ کیا. اب کیا ہوا، وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کے ہسبینڈ آئے. جب ہسبینڈ گھر میں آئے تو ان کو دیکھا کچن میں، تو ابھی ان کو کھانا پڑا ہے تو ان کو غصہ آ گیا. نظر پڑی تو دیکھا بیگم صاحبہ جو ہے وہ سجدے میں ہے اور نماز ادا کر رہی ہیں. غصے میں بولنے لگے کہ تم یہ دو پتے لپیٹ کے کر لیتی، اب میں کتنا انتظار کروں گا، میں بھوکا ہوں یہ. لیکن وہ کیا سوچ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ساری باتوں کے بعد بیوی کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا. کہا کہ اچھا جی یہ کیا ہوا. اور جب اس کے پاس آئے تو ذرا سا ہلایا تو اس عورت کی سجدے کی حالت میں جان جا چکی تھی. یہ دو پتے لپیٹتی رہتی تو نماز چھٹ جاتی نا. وہ نصیب میں تو ویسے ہی نہیں تھے انہیں میاں کے. تو یاد رکھیے، کسی کو نہیں پتا نماز کب آئے گی. آپ اپنے اور اپنے بچوں کے وقت کو مینج کرنے کا بیسٹ اصول آج ایک سیکھ کے جائیے، جو ہی فرض نماز کی اذان ہو میں نے نماز شروع کر دینی ہے. آپ دیکھیں گے نماز کی روح بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے نیند چھوڑتے ہو، فجر کی حکمت یہی ہے، ظہر میں کھانا پکا رہے تھے چھوڑتے ہو، اور اسی طرح سے باقی چیزیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. پھر دوبارہ اسی قوم کو پکارا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قوموں کو چنتا ہے، لیکن جب وہ اپنا اخلاق اور کردار بگاڑ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ کا وعدہ باقی نہیں رہتا. اور ڈرو اس سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں خوش فہمیاں شروع ہو گئی. کہتے تھے حضرت ابراہیم آئیں گے ہماری سفارش کر دیں گے، اور کچھ بزرگوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ وہ ہمارے فدیے دیں گے اور ہم بچ جائیں گے. نتیجہ کیا ہوا، یہاں سے ذرا سی بات توجہ کی، جب کسی قوم کا عقیدہ آخرت بگڑتا ہے نا تو اس کا عمل بگڑ جاتا ہے. دیکھیے وہ بچہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا جس کو ذرا سی یہ امید ہو کہ ایک پیپر جس دن پیپر ہوگا تو میری ٹیچر نے مجھے سارے سوالوں کے نمبر سارے سوالوں کے جواب بتا دینے ہیں. پڑھے گا، اس کو لگے میرے ساتھی نے مجھے لکھ کے پیپر ہی دے دینا، وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا. آج مسلمانوں کی بے عملی دیکھ کر بھی کبھی کبھی یہ شک پڑتا ہے. کچھ بوٹیاں انہوں نے بھی تیار کی ہوئی ہیں، کسی کی نظر رکھی ہوئی ہے، کسی پہ نظر رکھی ہوئی ہے، سفارش کی امیدیں ہیں، کہیں کسی کے بخشوانے کی باتیں ہیں، کسی نے آ کے ہمارا پلو پکڑ لینا ہے. یہ سب ہوگا کب، جب آپ میں کچھ کوالیفیکیشن تو ہوگی. تو یاد رکھیے کہ آج میں اور آپ اپنے اوپر لے کر اس کو سوچیں، تو کیا میں اپنا آخرت کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی میری مدد نہ کرے قیامت کے دن تو کیا میں نکل جاؤں گی؟ آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں، آپ لگیج پورا ناپ تول کے لے کر جاتے ہیں. وہ 20 کہتے ہیں 20 ہی رکھتے ہیں، بڑا ہوا تو 21 کر لیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر زیادہ ہو گیا تو میں پھنس جاؤں گی. پیسے لے دے کے بھی نہیں چھٹے گا معاملہ، وہاں تو پیسے بھی نہیں ہوں گے. تو یاد رکھیے نفسی نفسی، میری جان میری جان. کل نہ ماں نے کام آنا، نہ باپ نے، نہ بھائی نے، نہ بیٹے نے. آج کوشش کر لے ان سب کو ساتھ لے کر نیکیاں کرنے کی، کل اللہ تعالیٰ سازیاں کر دے. اس سے آگے تقریباً 2-3 رکوع تک بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے. جیسے جیسے ہم پاکستانی لوگ اپنی ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ بڑے صغیر پاک کو ہند تھا، پھر مسلمان ہندو اور سکھ وہاں رہتے تھے، پھر وہاں انگریز آیا اس نے حکومت کی، یہ سب نے بچپن سے پڑھا ہوگا نا. یہاں اصل میں فرعونیوں کے کلچر کو بنی اسرائیل جو اپنے دور کے مسلمان تھے ان کے ناطے جو مجھے آپ کو سکھایا گیا، جس پہ میں نے اپنے پڑھتے ہوئے فوکس کرنا ہے، کہ جب اللہ کی چنی ہوئی کوئی قوم، کسی نبی کی قوم غیر مسلموں سے مروب ہوتی ہے، نان مسلم کلچر کی دل دادا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر غیروں کو مسلط کر دیتا ہے. یہ نبیوں کی اولاد تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں شام سے مصر میں آئے، لیکن اپنے برے کاموں کی وجہ سے دیکھیے کس طرح سے یہ اس دور کے ظالم حکمران فرعون خاندان جو تھا اس کے زیر نظر زیر نگین ہو گئے. اللہ تعالیٰ مدد دی، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہدایت پہ نہیں آتی، فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یہ آخری حصہ ہائی لائٹ کرے. ظلم اور ستم تو فرعون کرتا تھا، اللہ نے کیا کہا آزمائش کس کی طرف سے تھی؟ میری طرف سے. تو یہاں چند جملے نوٹ کر لیں، کسی قوم کے اوپر اللہ تعالی کی ناراضگی کی کیا علامت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو برے حکمران دے دیتا ہے. آج کے مسلمان جتنا مرضی چیخیں اور چلائیں اور بعض دفعہ اپنے حکمرانوں کو برا کہیں، لیکن اگر آپ آئینے کے اندر خود کو دیکھیں تو اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم خود بھی اللہ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر دے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کی قرار داد بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بنو. زندہ فرعون سے اللہ نے نجات دی، انہوں نے بچڑا بنا لیا. یا پھر حالات کے تقابل کی بات کروں گی. ابھی نام لیا میں نے برصغیر پاک و ہند کا. مسلمانوں کی زندگی میں ایک دور گزر چکا ہے، خاص طور پہ پاکستان اور انڈین مسلمز کی زندگی کو دیکھیں، کہ ہم ایک مشترک قوم کے ساتھ رہ رہے تھے، یعنی ہم ایک ایسی جگہ پہ تھے جب ہم آزاد نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو ہمیں زمین کا ایک پاک ٹکڑا عطا کیا. اللہ کا شکر کیا ہم، اللہ کی نعمت ہے پاکستان. جب اللہ تعالیٰ اپنا نعمت دے دے، اب آپ اور میں اس نعمت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے اصل بات. اس وقت محاسبہ اس بات کا جو میرا آپ کا امتحان ہوگا قرآن پڑھنے کے بعد، کہ ہم اپنے ملک سے شرک کفر اور بدعات کو ختم کر سکیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم ذہنی غلام ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پاکستان لیا لیکن قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا، ہم نے وہ سسٹم نہیں بنائے. دعا کیجئے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے اور ہماری نسلوں سے لے لے. ہمارے بیٹوں ہمارے مردوں کو اللہ تعالیٰ ایسا خوبصورت کردار ادا کر دے کہ وہ پوری قوم کا نصیب بدلنے والے بن جائے. یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. کسی کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان راہ پائے. لعلکم تہتدون. آج آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نام کی ایک خوبصورت کتاب جس وقت آپ کے اور میرے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے، عمومی طور پہ لوگوں پہ اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت گہرے تعلق ہے ماشاءاللہ. مثلاً سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، سب مسلمان لاتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں لاتا. پھر ہم اس سے پیار کرتے ہیں، پھر ہم اس کو بابرکت سمجھتے ہیں، پھر بعض دفعہ اس کی آیتیں لکھ کر برکت کی خاطر گلے میں اور گھروں میں دیواروں پہ لگا لیتے ہیں. بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہم اس قرآن کا خوبصورت سا نسخہ سر پہ سے رکھ کے نیچے سے گزارتے ہیں کہ برکت ہوگی. جنات بھگاتے ہیں، ہے نا. اب مجھے یہ سارے کاموں کو جمع کر کے بتائیے, کیا قرآن صرف ان کاموں کے لیے آیا تھا؟ قرآن آیا تھا لعلکم تہتدون, بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح اس کتاب سے ہوئی. آج اگر اس کھلی کتاب کو ہم گلی گلی کوچا کوچا عام کر سکیں, لوگوں کو اس قرآن کے نور سے جوڑ دیں, یقین کریں دین آسان لگے گا. آج ہم نے غیروں سے دین کے وہ مشکل احکامات سنے جب اصلی دین پر جم کہتے ہیں تو اتنا آسان ہے. ایسے ہی کل تک سوچ رہے تھے, مطلب دیکھیے سچ بتائیں, سر سے دوپٹہ اترے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہم یہ نہیں سوچتے تھے؟ وضو کرتے وقت سر پر ایک خاص انداز سے دوپٹہ لپیٹنا, کیا یہ ہمارا کانسیپٹ نہیں تھا؟ بیماری کے دنوں میں پہنے ہوئے کپڑوں کو اب سب کو دھونا ہے, یہ پابندیاں تھیں کہ نہیں آپ کے میرے اوپر؟ قرآن پڑھیے سب ختم, ہم نے خود بوجھ ڈال دیے. تو دعا کیجئے کہ ہم اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا سکیں. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا, بس تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو, اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے قضی ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا, تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو زندہ کیا, شاید کس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. یہ بھی ان کی تاریخ کا ایک واقعہ, مرنے کے بعد یعنی ان کو مارنے کے بعد اللہ نے زندہ کیا, ان کو چھوڑیے اپنے اوپر لیجیے, کیا ہم کبھی مرتے مرتے بچے؟ یہ زندگی جس کی نعمت پہ آج ہم بات کر رہے ہیں بار بار, کیا کبھی خطرناک بیماری کے منہ سے بچے؟ موزی برس ہو گئی, ڈاکٹر نے کہہ دیا ختم ہو جاؤ گے, ماشاءاللہ آج بھی زندہ. روڈ کراس کر رہے تھے ایک دم گاڑی قریب آ گئی اور اللہ نے بچا لیا, ڈوبتے ڈوبتے بچے, اور جہاز میں جب اوپر دو چار جھٹکے لگتے ہیں کہتے ہیں آج تو گئے. یہ جب بھی ہم کسی حادثے سے بچ جاتے ہیں یہ آپ کے میرے لیے ایک نیا چانس ہوتا ہے. لال لش کروں کا عقل مند وہ ہے جو موقع ملے تو اس سے خیر اٹھائے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ذرا مشکل پھنسی بکرا دے دو, اللہ آج اس سے نکالتے آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گے, اگلے بس کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ شکر گزار بنا دیں. پھر کچھ اور انعامات, ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا, منو سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی, اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ان کو کھاؤ, مگر تمہارے بڑوں نے جو کچھ کیا تھا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا. اس کو ہائی لائٹ کریں, یا قدر کی بڑے سے بڑا گناہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو, گناہ کرنے والا اللہ پہ ظلم نہیں کرتا, اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ, اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ, مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن, ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے, مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا, آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا, یہ سزا تھی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یہاں بار بار دیکھ رہے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا ملتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں پہ دنیا میں بھی پکڑتے ہیں, اصل پکڑ آخرت کی ہے. چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹا چھوٹا پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ اصلاح کر لو, لیکن جب انسان اصلاح نہیں کر تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مشکلات میں بھی ڈال دیتے ہیں. دوسرا اس حصے سے جو بات بہت ہی خوبصورت ملتی ہے کہ جب اللہ تمہیں کامیابیاں دے تو پھر جشن نہ مناؤ بلکہ کیا کرو, عاجزی کے ساتھ. کئی سالوں کے اپنے ملک سے یہ نکالے گئے تھے, پورا موسیٰ کا دور گزرا, یوشع بن دور کا دور آیا, بالآخر یہ اپنے ملک میں فاتح بن کر آئے تو کپور شروع ہو گیا. آج آپ دیکھیے بات جب تک اپنے اوپر نہ لیں سمجھ نہیں آتی. ماشاءاللہ اللہ 60-70 سال ہو گئے پاکستان ملا ہوا, ہر سال 14 اگست کے نام پہ ہم اکثر جو کچھ کرتے ہیں کیا وہ اس سے نہیں آتا؟ غیر ملکوں میں رہتے ہوئے 14 اگست کے نام پر وہ کام دنیا میں دیکھے گئے جو میں نے کبھی پاکستان میں بھی نہیں دیکھے تھے. کیا کہ ہم لوگوں کو خوش ہو کے دکھاتے ہیں کہ ہم آج آزاد ہوئے تھے. اچھی بات ہے, شکرانہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے اتنا سر جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی, تو خوشی کا جشن منانا اور ہائے ہرا کے دعوے نعرے یاد رکھیے پسند نہیں. ایک تو نظر لگ جاتی ہے, حسد پیدا ہو جاتا ہے, شر پیدا ہو جاتا ہے, اور جب ہم اپنی خوشیوں کے نام پہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ سے پھر کام نہیں پڑتا. تو ہمیشہ اپنے لیے ادھر ایک عمل کی بات لیجیے, جب کوئی خوشی ملے, جب کوئی نعمت ملے اور اللہ کا شکرانہ ادا کریں, صدقے دیں, عاجزی رکھیں اور اس نعمت کو چھپائیں, ایکسپوجر سے بچیں, ورنہ بعد میں پھر جب سزا ملتی ہے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہماری پکڑ نہ کرے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو, چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یہاں نوٹ کیجئے گا, اللہ کا حکم نہ ماننا اس سے فساد پھیلتا. جیسے آپ اس ملک میں رہتے ہیں, کیا ہم سب پوری کوشش نہیں کرتے کہ اس ملک کے لا کو فالو کریں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ گاڑی چلاتے ہیں کہ آپ اوور سپیڈنگ کریں گے, سیٹ بیلٹ چھوڑیں گے؟ اور اگر آپ میں یہ سب کرنے لگ جائیں تو اس ملک میں فساد ہوگا. بالکل یہاں ادھر بات سمجھ لیجئے, اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا, اللہ کو پتہ میرے آپ کے بارے میں حق میں کیا بہتر ہے. وہ ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے سکھاتا ہے وہ طریقے ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے مطابق جئیں گے خیر ہی خیر ہوگی. آج انسانیت جو پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی منمانیاں کرتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتی ہوں. ایک چھوٹے سے بیبی کو, یا جو 4-5-6 ماہ کا نیا نیا کھانا شروع کر رہا ہے, یا 1 سال کا ہو گیا, ماں کیا کہتی ہے؟ میں اس کو خود کھلا دوں, سمیٹ کے کھلاؤں گی. بچہ کیا کہتا ہے؟ میں کھاؤں گا. اب وہ چمچ میں چاول کے دانے 2 منہ میں گئے تو 6 دانے نیچے پھیل گیا کہ نہیں پھیلا؟ ماں کہتی ہے میں اس کو نہلاتی ہوں, بچہ کہتا ہے میں خود نہاؤں گا. پھیلاتا ہے نا. بچے کو لگتا ہے کہ میری ماں میری دشمن ہے, یہ میری آزادی کے راستے کی رکاوٹ ہے. لیکن ماں کیا چاہتی ہے؟ میرے بچے کے اچھے اخلاق ہو, یہ اچھا بولے, اچھا چلے. اب اس مثال سے سمجھیے, اس دنیا میں اگر آج ہر انسان اللہ کے حکم کے مطابق جیے تو یہ دنیا جنت ہے. اور جنت کو جنت کہتے بھی اس لیے ہیں کہ وہاں کے لوگ اعلی اخلاق کے ہوں گے, اپنی مرضیاں نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بنے اور ہم یہاں فساد پھیلانے سے بچ جائیں. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ موسیٰ میں ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, یہاں نوٹ کیجئے گا, ون ڈش کا انکار ہو رہا ہے. بے صبرہ پن اور نشکرہ پن جب قوموں میں آتا ہے, ان کی زندگی کا سب سے بڑا غم اور ہم کھانا, کتنا کھائیں گے, کتنی ڈشز, مینیو, بفے, 18 کھانے, 6 فری ڈشز, 4 قسم کے سیلڈ, 6 قسم کے بیوریجز. پیٹ تو اندر ایک ہی ہے. کیا آج ہم مسلمانوں کی یہ منہ بولتی تصویر نہیں ہے؟ اور یقین کریں کیا سب کھاتے ہیں؟ آدھا کھاتے ہیں, آدھا پھینکتے ہیں. ایسا ایسا شادیوں پہ کھانا ضائع ہوتے دیکھا ہے, دل رونے, خون کے آنسو رونے لگتا ہے. کھائیں جتنا کھانے کھائیں, جتنا پی سکتے, لیکن ندیدہ پن تو نہیں ہے. بنی اسرائیل کی زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ خواہش پرست ہو گئے تھے, ذائقوں کے حریص ہو گئے تھے, ٹیسٹ کانشس تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار, ساگ, ترکاری, کھیرا, ککڑی, گیہوں, لہسن, پیاز, دال وغیرہ پیدا کرے. سب کو جوڑے تو کیا بنتا ہے؟ یا دہی بڑے یا حلیم, چٹ پٹی چیزیں چاہتے تھے. یہاں ذرا سا سمجھیے, بات بڑی اہم ہے, اس کو جانے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کھانوں کا دشمن نہیں ہے, اسی نے تو پیدا کیا. کبھی کوئی ماں ایسی دیکھی کہ خوب کھانے پکائے اور بچوں سے کہ خبردار ہاتھ نہ لگانا؟ بلکہ مائیں تو کہتی ہی ہیں کہ بچے کھاتے نہیں ہیں. لیکن یہاں گڑبڑ کیا ہوئی؟ اللہ نے انہیں ایک بڑا مقصد دیا تھا, اور برکت مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کا نام بلند کرو, اللہ کے بندوں کو اللہ, جب تم میرے کام کرنے لگو گے تمہیں رزق روٹی کا میں خود ذمہ دیتا ہوں تمہارا. اس قوم کو اللہ نے آسمان سے من اور سلوا دیا, آگے آیت آنے لگی ہے کہ تم میرے کام کرو میں تمہارے کرتا ہوں. جیسے آج مولویوں کو ٹرے میں عادت ہے کھانا کھا لیں, تم اللہ کے کام کرو ہم آپ کے کرتے ہیں, ہے نا ایک مشہور کہاوت ہمارے یہاں, جو شام کو مسجد میں جا کے ایک ٹرے میں کھانا دے مولوی صاحب. اب وہ ایک روایت تھی, ہے آج مجھے نہیں پتا, لیکن بچپن میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. فطری سی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے کام کریں گے اللہ آپ کے لیے معاونین ضرور پیدا کرے گا. آپ کے بچے کا امتحان ہے, آپ بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا تم پڑھو میں تمہیں کمرے میں ہی کھانا دے دیتی ہوں. جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ کام دے کہ تم کرو میرے کام، میں تمہارے روزی روٹی کا فکر کرتا ہوں. تم ایک مٹی میں ہاتھ ڈالو گے میں سونا بناؤں گا. تم چار گھنٹے کام کرو گے اس میں اتنی برکت ہے، تم چار بچوں، بیوی، ماں، بہن کو سب کو کھلا پلا لو گے. یہ برکت صحابہ کی زندگیوں میں تھی، اس کے بعد تھی. جب جب لوگوں نے اس کو چھوڑ کر پیسے کو زندگی کا مقصد بنایا، نماز چھوٹی کوئی پرواہ نہیں، جمعہ چھوٹا کوئی پرواہ نہیں، روزہ چھوٹا، حج چھوٹا، آپ وہ مشین بن گئے. کتنے مرد ہیں آج جن کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اور غریب خود کھاتے کیا ہے، وقت پہ کھانا بھی نہیں کھاتے. یہ ایک سزا ہوتی ہے. تو یاد رکھیے، کھائیں پیئیں لیکن مقصد کو نہ بھولیں. یہی آج میرا آپ کا کام ہے. کئی سسٹرز ہیں، ہو سکتا ہے آج آپ میں سے کوئی آئیں گے کل نہ آئے، کہیں گی جی ہم نے کھانے پکانے. آج آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے رمضان میں نہ آئے، کھانے پکانے. لیکن جو زندگی کا مقصد ہے اس کو بھول کر اگر صرف کھاتے پیتے رہ گئے کب تک؟ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری وادی میں جا رہے ہو، کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور اس بات کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. دعا کر لیں اللہ آج ہمیں دین کی حدوں سے باہر نہ کرے. دیکھیے گاڑی چلاتے چھوڑیے، گاڑی کھڑی کرتے وقت کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں پارکنگ لاٹ میں؟ دو یلو لین کے بیچ میں گاڑی کھڑی کرنی ہے. پارکنگ لاٹ میں یہ گاڑی کھڑی اور آپ بالکل ایسی جگہ کھڑی کر دیں کہ اس کی گاڑی کا شیشہ دروازہ نہ کھولے تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گا نا. یا آپ لائن کے اوپر گاڑی کھڑی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کو ٹکٹ ملے. زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو اتنی پابندی ہے. 60 نہیں تو 70 کی سپیڈ پہ جائیں گے آپ کو ٹکٹ مل جائے گا. تو کیا اللہ کے دین کے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم کوئی حد پہ نہ رکے، پھر کہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو، پھر ہم سوچے کہ اللہ ہم سے راضی ہو؟ یہ اللہ ہم سب کو دکھا رہا ہے. اور آج مسلمان دل مشابہ کہہ لیجئے کہ اسی راستے پہ چلتا دیکھتا ہے جس پہ پچھلی قومیں تھیں. فرمایا یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل کرے گا، اس قدر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. آپ کے لیے خوشخبری ہے، زیادہ نہ گھبرائیں، زیادہ نہ ڈریں، اپنے حصے کا کام کرتے جائیں. اللہ کو مانیں، نبی کی اطاعت کریں، نبی کو مانیں اور نیکیوں کے پودے لگائیں، برائیوں سے رکتے جائیں. اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے. اصل بات یہ کہ اللہ کو غفلت پسند نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں غفلت سے نکال دیں. 4 دن کی زندگی ہے، اس کو اللہ کی رضا سے گزار لیں. دیکھیں کتنے دن، 4 دن کی زندگی ہم کہتے ہیں 60 سال کی لگا لیں، اس کے بعد آخرت کتنی ہے؟ ہم فیہا خالدون، نہ ختم ہونے والی آخرت. کون ہے عقل مند جو یہ 4 دن کا نقصان کر لے؟ اور حالانکہ واللہ ہی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ کی رضا پہ زندگیاں لگا کر دیکھتے ہیں تو اصل زندگی کا مزہ اور گلیمر آتا ہی اس کے بعد ہے. جب تک لوگوں سے پوچھ کے جیے، کیا جیے؟ روز جیتے تھے، روز مرتے تھے، خوش آج تک ہم سے کوئی نہ ہوا. آپ کیا سوچتے ہیں؟ سب آپ سے خوش ہیں، سب آپ کے گن گاتے ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، سب آپ سے راضی ہیں. اکثر لوگ نو میں سر اٹھا رہے ہیں. آپ ایک رب کو راضی کرنا شروع کر دیں، واللہ ہی اللہ سب کو راضی کر دے گا آپ سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ اللہ سے پیار کریں، اللہ دوسروں کا دلوں میں آپ کا پیار ڈال دے گا. پھر اس کے بعد ایک اور اس قوم کا واقعہ یاد کرو. وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے مضبوطی سے تھامنا. ذرا سا اس پہ غور کریں. میں اس کو پھر آپ کے ہاتھوں میں اس وقت قرآن پاک ہیں، اس کو چھوئیں، ٹچ کریں، اپنی اس کتاب سے ایسے فیل کریں. اور اللہ نے کیا کہا؟ خذو ما آتیناکم بقوہ، اس کتاب کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور جو احکامات و ہدایات اس درج ہیں ان کو یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جاتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چلو گے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے کلچر میں اسے کیا سمجھا گیا کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر بھی کوشش کے باوجود کیئر نہ کر سکو، یہ ہاتھ سے گر جائے تو اس کا وزن کر کے آٹا تول کے صدقے میں دے دو. عموماً لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا. قرآن پاک کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، نہ کریں گے تو اپنے ایمان کا نقص ہے. لیکن بند کتاب کی تعظیم بہت آسان ہے. اس کو گوٹی والے کپڑے میں لپیٹنا، جزدان میں رکھنا، سونے کے تاروں سے لکھنا، بٹ اللہ کیا کہتے ہیں، خزو ماتے نا کم بھی کوا، اس سے مراد ہے ہر قسم کے حالات میں اس کتاب کو تھامے رکھنا. خوشی کا موقع ہے اس کتاب سے پوچھ کے چلو، غم کا موقع ہے اس کتاب سے پوچھو، صحت ہے بیماری ہے، اور سب سے زیادہ بڑا اجر بھی یہی ہے کہ عام حالات میں جو نیکی کرتے ہو وہ حالات میں نہیں چھوڑو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں تباہیوں سے بچائے. خود سے سوال کرتے ہیں، کیا میں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے؟ ذرا سی مجبوری آنے پہ میں اس کتاب کو چھوڑ تو نہیں دیتی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو پکڑنا آسان کر دے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے گی. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ان کی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی یہ کہانی ہے کہ مچھلیاں پکڑتے تھے وہ لوگ، ان کا معاش ہی یہی تھا، یعنی فشرز تھے. اور ایسے وقت میں آپ کو پتا ہے کہ رزق کا جو طریقہ تھا نام تو وہ یہی تھا. ہفتے کا دن ان کے لیے ہولی ڈے تھا، جیسے آج جمعے کے دن جمعے کی نماز اور خطبے کے دوران کسی مسلمان بردر کے لیے کام کرنا جائز نہیں ہے، حلال کمائی بھی ناکارہ ہو جاتی ہے اگر ایسے وقت میں نماز چھوڑ کر کچھ کما لیا. ان کے لیے ہفتے کا پورا دن تھا. اب مچھلیاں پکڑتے تھے، ہفتے والے دن مچھلیاں بہت آتی تھی، یہ آزمائش تھی. آج بھی دیکھیے کہ حرام کے مواقع کا یا ناجائز رزق کا کثرت سے مل جانا یہ ایک بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. اب کچھ دن تو صبر کیا، لیکن اب کتنے دن صبر کرتے ہیں؟ اب سیدھا سیدھا اللہ کو حکم نہیں توڑ سکتے تھے. یہ تو میں پھر ذرا سی محتاط ہو کے کہوں، یہ تو آج کے مسلمان کی ضرورت ہے نا کہ دھڑلے سے وہ نافرمانی کی چیز بیچے، وہ حرام بیچے، وہ کہتے میں کیا کروں، میرا رزق ہے، میری دکان ہی نہیں چلتی اس کے بغیر. انہیں بھی اتنی ضرورت نہیں آئی تھی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، وہاں کھڑے کھوتی ہیں، جمعے کی رات جا کر وہاں جال لگاتے، ہفتے کو کچھ نہ کرتے، سارا دن وہ مچھلیاں زور سے آتی جال میں پھنسی رہتی. جب ہفتہ ختم ہوتا ہے اتوار کی صبح شروع ہوتی نا، تو جا کے وہ جال مچھلیوں سے بھرے ہوئے لے آتے. کوئی پوچھتا بھائی یہ کیا کیا، کہتے دیکھو آج تو کچھ نہیں کیا، ہفتے کو کام نہیں کرنا نا، اب تو کوئی نہیں کیا، جال جمعے کو لگایا تھا، مچھلیاں اتوار کو پکڑی ہیں. یہ اللہ پسند، اللہ دین کے نام پہ ہیلے بہانے یہ پسند نہیں ہے. نہیں یہ جائز ہے، نہیں یہ ایسا نہیں، آج کا دور ہے، ویسٹ میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، ایک تو جائز ہے، دوسرا تو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. سادہ کھرا مسلمان پسند ہے، یہی ان کا انجام تھا. اللہ نے بندر بنا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے کیا ہوا، مچھلیاں بندر بنایا؟ اللہ کو کے ہیلے بہانوں پہ بندر بنا دیا. یہ واقعہ انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. دعا کر لیجئے کہ اللہ میں ہیلے بہانوں سے بچا لے. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہتے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. اب ذرا رکیے، یہ بھی تو آپ کی قوم ہے نا، اللہ میں اکون من الجاہلین، تو یہ جہالت کا کام ہے مذاق کرنا. دیکھیے ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مذاق. آپ جولی بن سکتے ہیں، ہلکی پھلکی بات کر کے کسی کو ہنسا دے، کسی ماحول کو بدل دے، کوئی ہلکا سا شستہ قسم کا لطیفہ بتا دے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. یہ تو بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اور خاص طور پہ پھر مذاق اور مذاق کے نام پر جھوٹ بولنا یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتاؤں، کیونکہ یہ واقعہ اصل میں سورۃ بقرہ کی وجہ تسمیہ بھی ہے. یعنی سورۃ کو سورۃ بقرہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں گائے کا واقعہ ہے. بنیادی طور پہ اس واقعے کے پیچھے تین ریزن ہیں. نمبر ایک یہ کہ مصر میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل جو تھے وہ گائے کی تعظیم کرنے لگے. جیسے انڈیا میں رہتے ہوئے گائے گاؤ ماتا کا کلچر ہندوؤں کا دے کر کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں ہم گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے، ایک اثر ہو جاتا ہے ماحول کا. اللہ تعالیٰ اس اثر کو توڑنا چاہتے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں خیال آ گیا تھا کہ اب مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ نہیں کرے گا، یہ بھی ایک بڑی بات. تیسری ایک وجہ یہ بنی کہ قتل ہو گیا تھا اور وہ قتل جو تھا معاشرے میں ایک بڑا مشکل سوال بنا ہوا تھا کہ کس نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا علاج موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ کوئی ایک گائے لے اور اس کو ذبح کر دے. جب گائے ذبح کریں گے تو اس کی تعظیم دل سے نکلے گی نا, ظاہر ہے کہ اس کی بڑائی کا احساس ختم ہو جائے گا. اور اس گائے کا ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھا کر مردہ جو شخص ہے اس کے اوپر لگایا جائے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جو ہی وہ لگے گا وہ مردہ زندہ ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوگا, اپنے مقتول قاتل کا نام بتائے گا, تو سوسائٹی کا ایک دوسرا ایشو بھی ختم ہو جائے گا کہ قاتل کون تھا. اور تیسری بات ہے کہ مردے کو زندہ ہوتا دیکھیں گے تو آخرت پر ان کا ایمان آئے گا. سیدھا سا حکم تھا, اللہ کو اس سے زیادہ نہیں تھا سروکار. یہ کرنا نہیں چاہتے تھے, گائے کو تعظیمن بڑا سمجھتے تھے. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے خدا کو مار دیں؟ منہ سے نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ مسلمان تھے. تو انہوں نے دیکھیے گا ذرا کتنے بہانے گڑے, پورا پڑھیے پھر آپ کو اس میں سے بہت سارے اشارے ملیں گے کہ جب دل نہ مانے کچھ کام کرنے کو تو بہانے بہت سارے ہیں. اصل یہ اس کی پیچھے ہیلے سازی تھی, یہاں بیجا سوالات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی, درمیانی عمر کی ہو, لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا, وہ فرماتا ہے زرد رنگی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے. سچ بتایا کہ اللہ نے کہا تھا یہ کچھ ہے. یا ایک چھوٹی سی بات نوٹ کریں, آج بھی کچھ لوگوں کا دین کے ساتھ یہی مزاج ہے, چھوٹے چھوٹے اتنے مسئلے پوچھتے ہیں. کوئی ایک دیندار آئے اور کہتے نہیں نہیں نہ کرو تاکہ ہم بچ جائیں. جس نے کام کرنا ہے وہ سوال نہیں پوچھتا, وہ کر کے نکال دیتا ہے. اور صحابہ کرام کا مزاج ایسا ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی, پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو, مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے. اب یہ آخری آیتیں آج کے اس حصے کی جو ہم پڑھ رہے ہیں, آپ ان آیتوں پہ ذرا سا غور و فکر کریں گے تو بہت سارے حکمت کے موتی ملیں گے. اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم کو سن کر مانا نہ جائے اور اللہ کی حدوں کو توڑا جائے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے. فرمایا پتھروں کی اس طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے, کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. آپ کو تو چشمے نکلتے ہیں نا, سپرنگز, اس کی طرف اشارہ ہے. کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل جاتا ہے, جیسے چشموں میں آپ دیکھیے کہ پہاڑی علاقوں میں جائے تو آپ کو پہاڑوں میں سے پانی نکلتا ہوا دکھتا ہے. اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرموں سے بے خبر نہیں ہے. کیا پتا چلا کہ پتھروں کے اندر جس طرح یہ مختلف چیزوں کے بعد کچھ نہ کچھ زندگی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں, یہی چیزیں ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آتی ہیں. بعض لوگ اوپر سے بڑے سخت لگتے ہیں, سٹبن, آپ کہتے ہیں بہت بے دین ہے. زندگی میں کوئی ایک حادثہ آتا ہے, اللہ رحم کرے جوان بچے کا انتقال ہو گیا, طلاق ہو گئی, کوئی کاروبار ڈوب گیا, خطرہ ہو گیا, ایسا دل پلٹتا اللہ اپنی طرف لے آتا ہے. آپ کے اپنی ارد گرد زندگی میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہوں گی, آپ ذرا اس کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھیے یہ سب کیا ہے. زندگی میں وہ غم جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے اس خوشی سے بہتر ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اے مسلمانوں کیا تم لوگ اس بات سے تم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا, ہم نے بھی سنا, پھر خوب سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کر اس میں تحریف کی. اللہ ہمیں اس سے بچا دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم انہیں بھی مانتے ہیں, اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا بے وقوف ہو گئے ہو, ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی تاکہ تم رب تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے. اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب مسافر طرح کے رویوں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ ان کا ظاہر اور باطن کا فرق دکھتا ہے. ادھر تک جو بھی ہم نے حصہ پڑھا ہے نا, یہ علماء یہود برتن کی تھی. اب اگلے حصے میں عوام, عامت الناس کا طریقہ کیا تھا, اور اس میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے, ان پڑھ, جو کتاب کا تعلق نہیں رکھتے, بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرف کا نوشتہ لکھتے ہیں, پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے تاکہ وہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. یعنی آپ دیکھیں کہ سارا کچھ جو ادھر بیان کیا جا رہا ہے اس پہ کمنٹ ہے کس بات کا, کہ جب دین کے لوگ دین کو چھپا لیتے ہیں تو عوام جاہل رہ جاتے ہیں. وہ عام کتاب کو, یہاں تھوڑا سا ایک میسج ہے, انشاءاللہ ہم آیت نمبر 78 پہ ہی رکیں گے. ہمارا آج کا گول اللہ کے حکم سے پورا ہوا, نیسٹ ہمارا حصہ تھا. یہاں آخری باتیں کر کے روکوں گی, انشاءاللہ کل ہم اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ یہود کے مذہب میں یہ جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے نا, ان کی تورات تھی. اس تورات کا عام لوگوں کے ہاتھ میں ہونا جرم تھا. ان کے علماء نے ایک تصور دیا تھا دین کا, اور وہ کیا تھا کہ یہ دین صرف علماء کے پڑھنے کی چیز ہے, بڑے بڑے لوگ جو کافی علم سیکھ لیں وہ اس کتاب کو پڑھے. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم جیسے عام سیدھے سادے لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, ڈرتے تھے, ڈھوپ بڑا تھا اس کتاب کا. اب نتیجہ کیا ہوا, عام لوگ دین سے دور رہ گئے. کوئی مسئلہ پیش آتا تو جا کر مولوی صاحب سے پوچھ لیتے. اب آپ بتائیے, مولوی صاحب اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہ تو ٹھیک ہی بات بتائیں گے. ان کے علماء میں بھی آ گئی, لوگوں کو پیسے دے کر مسئلے اپنی مرضی کے بتاتے تھے. اب جب یہ سب کچھ ہوتا ہے, اللہ نے کہا الا امانش, پیچھے صرف خواہشیں رہ جاتی ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب, ان میں سے کچھ امی ہیں جو کتاب تو پڑھتے ہی نہیں ہے. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج امت مسلمہ میں کتنے لوگ اس قرآن کا ترجمہ بھی جانتے ہیں؟ میں آپ سب کو کل تک کے لیے کام دیتی ہوں, 10-10 لوگ آپ اپنے ارد گرد پیار سے, محبت سے, بڑے عزت اور تکریم کے ساتھ ان سے ایک سوال کریں کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں, الحمدللہ گاڑیوں میں بھی چلتی ہے, آگے جائیں گے تو رمضان میں تراویوں میں بھی سنیں گے, جب آپ قرآن سنتے ہیں, دوسری بات جب آپ خود پڑھتے ہیں صبح فجر کے بعد اکثر ایک دو رکوع پڑھنے کا الحمدللہ ابھی بھی اہتمام بہت جگہ پہ ہے, سمجھ کتنا آتا ہے. اگر اس وقت عربی کا قرآن صرف سامنے ہوتا اور اردو ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہمیں کتنا سمجھ آتا. یہ ہے وہ سوچ جس پہ آج میں آپ کو چھوڑوں گی. اس وقت آپ کے میرے لیے صرف قرآن کا ترجمہ ایک گائیڈ کا کام نہیں کر رہا. کتنے لوگوں نے اس حصے کو سمجھا؟ الحمدللہ سب نے سمجھا, کیونکہ آپ کو آپ کی لینگویج میں سمجھ آیا. آپ کر دیں سارے قرآن بند اور عربی کا قرآن لے لیں اور آپ کو کہا جائے کہ اس کو سمجھے, نہیں سمجھ سکتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے وقت لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یاد رکھیے, جب قومیں علم سے دور ہوتی ہیں, الا امانش, آرزو ہے. کیا آرزو ہے؟ فلاں جگہ سے گزر جاؤ جنتی, فلاں عمل کر لو ثواب, یہ وظیفہ کرو گے تو اتنے جنت میں محل بنیں گے. یہ تب ہوگا جب دین پہ عمل بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اوانی سے بچائے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور گمان, اور جسٹ لائک امیجینیشن پہ دین کا بنیادیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ میں حقیقی علم عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر واسن و جزا. آپ میں سے بہت ساروں کا آج پہلا ایکسپیرینس ہوگا, خوب تھکے ہوں گے لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سنا ہے ماشاء اللہ, مجھے بہت ہی اچھا لگا. کل کے لیے ایک دو چھوٹی سی چیزیں بول دوں, مزید اچھا ماحول ہو جائے. نمبر ایک, ہیل والے جوتے نہ پہن کر آئیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ٹائلز ہیں تو ذرا سی بھی ہوتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے. دوسری بات ہے کہ آپ اپنے قرآن پاک جو لائیں, کوشش کیجئے کہ یہ بڑے بیگز نہ لائیں, بلکہ کپڑے کے جو بھی کوئی سافٹ سے بیگز ہوتے ہیں اس میں رکھ کر لائیں. کم سامان ہو آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھا ہوا تاکہ آپ بہت ہی اوور فوکسڈ ہوں. اور اگر یہ کہہ دوں کہ فون ہی نہ لائیں ساتھ تو آپ کہیں گے کہ ہم یہاں پہنچ بھی نہیں سکیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا و احسن الجزا استاذ جی. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی توفیق دی کہ آپ نے اتنی اچھے سے ہمیں بنی اسرائیل کے ذریعے سے اپنی جسے تازہ اصلاح کرنے کا موقع جسے تازہ فراہم کیا. اب یہ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ آج کا ہمارا حافظ استاذ. بتائیے آپ سب گواہ ہیں نا کہ کتنا ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ پورا جز ہو جائے. آپ کو لگ رہا کہ وقت کا پتہ چلا؟ بالکل نہیں پتہ چلا نا. اور دل چاہ رہا تھا کہ سنتے رہے. بالکل ایسا لگ رہا تھا استاذہ جی کہانی کے انداز میں ہماری اصلاح کرتی نظر آ رہی ہے نا کہ ہم اپنی برائیاں کو دیکھیں, ان کی اصلاح کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائے نا. اور اللہ تعالیٰ واقعی مجھے اور آپ کو سرخرو کر دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا. اور وہ اسی وقت ہوتا جب میں اور آپ الحمدللہ اپنے لیے عمل کے نقطے لیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اصلاح کر کے اس دنیا سے جائیں گے نا. ورنہ تو خوش فہمی کے سہارے تو بہت ساری قومیں الحمدللہ آئیں اور چلی گئیں, لیکن انجام ان کا ہم سب کے سامنے قرآن کی روشنی میں موجود ہے نا. آپ سب دیکھ رہے ہیں نا, سب کا انجام لے کر کے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ وہ باتیں نا جو لوگوں کو فائدہ دے گا اور صحیح دین پھیلائے گا وہی زندہ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا سسٹرز آپ سب کے آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے. روز آنے سے پہلے اپنی نیت کو ایک دفعہ ضرور چیک کر لیجیے. اگر اللہ نہ کرے ذرا سا بھی کبھی بھی نیت میں خرابی آئی, اللہ تعالیٰ سے دعا کریے, رو رو کے دعا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل خالص اپنے لیے کر لے اور اس کے ذریعے سے میری بھی اصلاح ہے, اس کے ذریعے سے مجھے اور لوگوں کے اصلاح کا ذریعہ بنا دے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا و احسن الجزا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. جو بھی عمل کے نقطے اساتذہ جی نے ہائی لائٹ کروائی آیات ان پر تھوڑا سا غور و فکر کیجیے گا, پونڈر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر خود اصلاح نظر آئے گی. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک جی نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی انشاءاللہ 11 o'clock پہ انشاءاللہ ہمارا دوسرا دورہ قرآن اسٹارٹ ہوگا. جی جزاک اللہ سسٹر پاری, انہوں نے دے دیا. آپ اس لنک پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ریپلے کب ہے نا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.